وتعالى في معظم كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين إن شاء الله محلقين رؤوسكم وقوم قصرين. سورة مباركة فصل آيات إسلام مسلسل سیرت کی ان تقاریر کا عنوان رہی اور یہی سبق اور یہی وجہ کہ اگر کے واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے کیا جو آج بیان ہونا ہے بہت بات کا واقعہ ہے لیکن کیونکہ نہایت سیرتاب تقاریر سے مسلسل پڑھی جا رہی ہے اور تاریخ کے اس واقعے سے اس کا بڑا گہرا تعلق جو آج بیان ہونے جا رہا ہے, اس لیے میں آج کی تقریر میں واقعات کی تفصیل کو ذرا بدل دیا ہے. آج کی وہ تقریر جو سیرت رسول کی 108 اور موجودہ سال کی 11 تقریر 107 تقاریر تک سیرت رسول کو بیان کرتے ہوئے ہمارا قریب دار یہی رہا کہ ہر واقعہ اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے جو تاریخ کی ترتیب ہے. 2 ہجری کے واقعات, 2 ہجری کے واقعات, 3 ہجری کے واقعات, لیکن جو سن 7 ہجری کے آخر کا ایک واقعہ ایسا ہے جس کا تعلق سن 6 ہجری کے آخر کے واقعے سے ہے اور بہت ہی گہرا تعلق ہے, اس اعتبار سے ایک نمبر سے ہم تاریخی ترتیب کو چھوڑ دیں. ایک مرتبہ براہ راست پہنچ جاتے ہیں 1 سال کے بعد کے حالات پر. یہ جو مبہم مبہم 3-4 جملے میں نے کہے اب تھوڑی اس کی بچی سنو. حدیبیہ ہو گئی, اللہ کا رسول مدینے سے احرام پہن کے مسجد کی جانب چلا مگر رسول کو عمرہ مکمل نہ کرنے دیا گیا اور پھر جو حالات اور واقعات پیش آئے وہ سب آپ 3-4-5 ہفتوں سے سن رہے ہیں. پیغمبر بغیر عمرے کو انجام دیے ہوئے احرام کو اتار کے فارغ ہوئے, نامکمل عمرے کو چھوڑ کے واپس آئے. البتہ فکری اعتبار سے شرعی اعتبار سے تو یہ عمرہ ہو گیا, لیکن جو عمرے کے واجبات ہیں وہ سب ترک کر دیے گئے. مسلمان حد سے زیادہ مشتعل, پریشان, دل شکستہ اور گھبرائے ہوئے ہیں. اس وقت 2 قدمے, ایک تو یہ کہ طاقت کے باوجود ہم کو سلح تو کرنا پڑے, اور دوسرا یہ کہ پیغمبر کا وعدہ تھا کہ تم عمرہ کرو گے اور خانہ کعبہ تک پہنچو گے, یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. قرآن کریم کا وہ سورہ جو آج کل 48 نمبر پر ہے سورہ فاتحہ, وہ نازل ہوا جس کے اندر پروردگار کئی مسائل کو حل کیا مسلمانوں کے لیے. اتنا فتح نہ لگا فتح مبینہ, ایک اعلان تو یہ کر دیا کہ یہ تمہیں کھلی ہوئی فتح حاصل ہوئی, ایک اعلان یہ کیا کہ اس فتح کے بعد ہم قریب تمہیں خدا اس سے بڑی کامیابی عطا کرے گا. اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مگر اشارہ تھا جنگ خیبر کی طرف. ایک وعدہ اور کیا خدا نے کہ لقد صدق اللہ رسوله, کہ اللہ اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھا رہا. لقد خلن المسجد الحرام ان شاء اللہ, تم ضرور مسجد الحرام میں داخل ہو گئے اور خانہ کعبہ تک پہنچو, اور آخری امن کے عالم میں خوف سے خطرہ دشمن کا دباؤ نہیں ہو, یہ بھی ایک وعدہ کیا جا رہا. بس یہ وعدہ پروردگار نے سب پورا کیا اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو عمرہ رہ گئے وہ کی تفصیل انداز سے انجام تک پہنچا, آپ کی تقریر کا ابتدا حصہ اسی کے لیے وقت ہے. ویسے ضمنی طور پر یہ واضح کر دیا جائے کہ پورا ایک سال لگا اس معاہدے کو پورا ہونے میں, اس لیے کہ حدیبیہ کے معاہدے کے اندر یہ ترقی رکھی گئی ہے کہ اس سال مسلمان جائیں واپس اور ایک سال کے بعد آئیں گے. تو گویا حدیبیہ کے واقعے کے بعد ایک سال تک کے جو حالات اور واقعات ہیں فی الحال ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, اور اس دوران جو واقعات دیکھا ہے ان میں خیبر کی جنگ ہے, انہیں میں پیغمبر اسلام کا دنیا کے مختلف حکمرانوں پر تبدیل اسلام کا پیغام ہے, اسی میں تاہی رکھنا ضروری اور منگانا حرام ہے, اس کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا. اسی ایک سال کے دوران حضرت ابو ہریرہ مدینے کے اندر آتے اور ان کی آمد کا واقعہ پیش آیا. اسی ایک سال کے دوران جناب جعفر سیار ملک حبشہ سے واپس مدینے کے اندر پہنچتے, یہ سارے واقعات ہیں اس ایک سال میں جسے فی الحال نظر انداز کیا جا رہا. آج جیسے ہی جس عمرے کے حالات مکمل ہوں گے, جو شاید 15 یا 20 منٹ کے حالات, پھر اسی واقعہ کی ترتیب پر ہم آ جائیں گے. بس اتنا یاد دلاتے ہیں کہ ذی‌القعدہ سن 6 ہجری, ذی‌القعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہوتا, اسلامی سال کے 11ویں مہینے میں صلح حدیبیہ ہو, پیغمبر واپس مدینے آئے تو ذی‌الحج کا مہینہ شروع ہو چکا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی ذی‌الحج کے مہینے کے آخر خیبر کے لیے نکل گئے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, ایک مہینہ ٹھہرے, محرم کے مہینے میں خیبر کے لیے نکل گئے. خلاصہ یہ کہ ذی‌الحج میں 6 ہجری کے ذی‌الحج میں رسول مدینے آتے, 6 ہجری کا ذی‌الحج. اب یا کسی مہینے میں یا اس کے فوراً بعد محرم کا چاند نمودار ہوا اور پیغمبر خیبر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. اب ان تمام حالات کو چھوڑتے ہیں, ہم پورا ایک سال گزر جاتا ہے, 6 ہجری کے 11ویں مہینے ذی‌القعدہ میں صلح حدیبیہ, اور جیسے ہی 7 ہجری کا ذی‌القعدہ کا چاند مدینے میں نظر آئے, پیغمبر کے ساتھ ایک سال پورا ہو گیا. اب حدیبیہ کے معاہدے کے تحت ہم سب کو مکے کی جانب چلنا, یہ اکثر اسلام مکے کے لیے روانہ ہوا. ضمنی طور پر یہاں ایک مسئلہ اور بیان کر دیا جائے. اب بات چیزیں ایسی ہوتی کہ ان حضرات کو کہ جو تاریخ کی تفصیلات معلوم نہیں کرنا چاہتے, ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن میرا مسئلہ یہ کہ سیرت رسول تاریخی عنوان کے ساتھ بیان ہو رہی تو بعض خشک چیزوں کو بھی نقل کرنا ہی پڑتا. اللہ کے رسول نے 3 سال انتظار کیا, اگلے سال ذی‌القعدہ کا چاند نمودار ہوا اور مجاہدین اسلام کو حکم ہوا کہ تیاری کرو. مگر اب یہ سوال کہ پیغمبر اسلام عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, اپنی زندگی میں پیغمبر نے کتنے عمرے کیے اور کتنے حج کیے, یہ خود ایک عام ترین سوال ہے فقہاء اور علماء اسلام کے درمیان. اور اتنا دلچسپ سوال ہے کہ باقاعدہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے 400 سے 600 صفحے کی کتابیں لکھی گئی. لیکن بہت ہی مختصر, آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بہت ہی مختصر اس مسئلے کو حل کرتا ہوں. ہجرت سے پہلے جب پیغمبر خود مکے کے اندر تھے تو مکے میں حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کے اب تک حج کا سلسلہ تو جاری رہا. یہ دوسری بات کہ کافروں نے حج میں اپنی مرضی سے تبدیلی اور ترمیم کر دی, تو بار جاہلیت کے دور وہ حج نہیں کرتے تھے جو حضرت ابراہیم نے بتایا, سارا ایک حج ہوتا تھا ان کا. اس دور میں تو پیغمبر ہر سال حج کی تاریخوں میں حج کو انجام دیتے, لیکن اس وقت تک اسلام میں حج کا حکم نہیں آیا. حج کا حکم دیگر عبادتوں کی طرح مدینے پہنچنے کے بعد آیا. یہ جملہ بھی سیرت کی تقاریر کو بہت دہرایا گیا کہ شریعت کے اور فقہ کے اکثر احکامات مدینے میں نازل ہوئے. جہاں تک سرسری مطالعہ تاریخ پر کیا جائے تو ایک نماز کی عبادت کو چھوڑ کر جو مکے میں واجب ہو چکی خصوصاً معراج کے واقعے کے بعد, باقی جتنی بھی مشہور عبادتیں چاہے وہ روزہ وہ بھی مدینے میں واجب ہو, چاہے وہ زکات وہ بھی مدینے میں واجب ہو, چاہے وہ خون ہو وہ بھی مدینے کا حکم ہے، چاہے وہ جہاد ہو وہ بھی مدینے کا حکم ہے، اور چاہے وہ حج ہو. تو حج اور عمرہ جو زمانے جاہلیت میں ہوتا ہے اس سے پتہ نہ ہو. ہجرت کے بعد پیغمبر اسلام نے صرف ایک حج کیا، اس سے تو سارا عالم اسلام متفق ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں. اور یہ وہی حج ہے جسے ہم لوگ حجت الوداع کہتے ہیں، پیغمبر کا آخری حج. لیکن در حقیقت یہی پیغمبر کا پہلا حج بھی، پہلا اور آخری حج، کیونکہ معتبر روایت یہ کہ 9 ہجری میں حج واجب ہوئے، مگر اس سال پیغمبر خود حج سے نہیں گئے. اس لیے کہ اس وقت تک اگر کہ مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، لیکن مشرق مکے میں رہ رہے تھے. یہ جو آج ہر وہ شخص جو مکے میں داخل ہوتا ہے، چاہے عمرے کے لیے چاہے حج کے لیے، مکے سے 30-22 کلومیٹر پہلے ایک بہت بڑا بورڈ لگا دیکھتا ہے کہ جہاں سے غیر مسلموں کے لیے آگے بڑھنا ممنوع. 8-9-10 زبانوں میں لکھا ہوا ایک بورڈ، پولیس کی چوکیاں بنی ہیں اور پاسپورٹ کی چیکنگ ہوتی ہے اور لوگوں کے چہرے دیکھے جاتے ہیں اور بسیں اور گاڑیاں روک کے تلاشی ہوتی کہ کوئی کافر تو داخل نہیں ہو رہا. آج مکے میں کسی راستے سے بھی آدمی آئے، ہر راستے مکے سے کچھ پہلے ایک تو منزل آتی ہے جہاں غیر مسلموں کو روک دیا جاتا ہے. تو یہ پابندی کب سے لگے جو غیر مسلم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے؟ سن 9 ہجری سے حج تک یہ پابندی نہیں. اسلام کا پہلا حج 9 ہجری میں واجب ہوا، مگر رسول نہیں گئے. اور پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا اور بعد مولا کائنات سے فریضہ فکر کیا گیا کہ امیر حج بن کے جاؤ اور حج کے دوران خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعلان کر کہ حج کے بعد سے مشرکین کا داخلہ مسجد الحرام میں ممنوع. بس اس سال کے بعد تمام مشرکوں کو مکے سے نکالا گیا اور وہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. تو وہ حج تو ایسا تھا کہ جس میں مشرک تھے. اگلا سال آیا 10 ہجری، وہ حج ایسا تھا کہ کوئی مشرک پر زمین حرم میں نہیں. پیغمبر اسلام نے وہ حج انجام دیا. اور ہر آدمی جانتا ہے کہ حج اسلامی سال کے آخری مہینے میں ہوتا، تو 10 ہجری کے آخری مہینے میں رسول نے حج کیا اور 11 ہجری کے تیسرے مہینے ربیع الاول میں انتقال ہو گیا. 11 ہجری کے حج کی تاریخی نہیں آئی، تو صرف ایک حج پیغمبر نے کیا، اول و آخر. لیکن عمرے کتنے کی یہ بحث، تو اس کا جواب یہ کہ مکمل عمرے جو کیے ہیں، اور اگر وہ حدیبیہ والے عمرے کو بھی عمرہ کر دیا جائے جس میں رسول احرام پہن کے گئے مگر ہفتے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور جو عام لوگوں کی نگاہ عمرے کے اہم ترین واجبات ہیں وہ انجام نہیں پائے، نہ خانہ کعبہ کا ثواب کیا گیا، نہ صفا مروہ کے بیچ سے دوڑا گیا، اس لیے کہ وہاں تو جانے کی اجازت ہی نہ ملی. وہ والا عمرہ جس کا نام ہے عمرہ حدیبیہ، اگر اسے گنتی میں لیا جائے تو 3 عمرے کی، اور اگر اسے چھوڑ دے تو فقط 2 عمرے کی ہے. ایک وہ کہ جس کا تذکرہ آج شروع ہو رہا ہے، اور ایک عمرہ جب پیغمبر حنین کی لڑائی کے لیے گئے تھے، وہاں سے واپس مکے میں آئے اور انعام پہن کے داخل ہوئے. تو 2 عمرے مکمل اور 1 نامکمل، 3 عمرے اور 1 حج. پیغمبر اسلام کی زندگی حج اور عمرے کی عبادتوں کی یہ فہرست اور لسٹ علماء نے لکھی، اور تاریخی اعتبار سے اس کو اس طرح بیان کیا جاتا کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا نامکمل عمرہ، 7 ہجری میں وہ عمرہ کی جس کا آج ذکر ہو رہا ہے پہلا عمرہ، 8 ہجری میں حنین کا عمرہ، 9 ہجری کا حج پیغمبر نے نہیں کیا آنلائن کائنات کو بھیجا، 10 ہجری کا حج خود کیا، 11 ہجری کی شروع میں پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب آئیے اس ایک مسئلے سے مکمل کرنے کے بعد آج کی تقریر کی اصل موضوع پر آئے. تو حدیبیہ کے معاہدے کے تحت 7 ہجری کے ذوالحجہ کے مہینے اب مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں، مگر 2 شرطیں لگائی گئی. پہلی شرط یہ تھی کہ بغیر کسی ہتھیار کے آئیں اور صرف تلوار لا سکتے، کیونکہ تلوار عربوں میں ہتھیار کم اور مرد کا زیور زیادہ، صرف تلوار لا سکتے، لیکن تلوار بھی کھلی بھی نہیں ہوگی، نیاب میں ہوگی، اور نیام بھی سما سے رکشی بھی نہیں ہوگی, نیام پہنوں میں اور سامان میں چھپائی جائے گی, سلوار نیام میں اور نیام بھی سامان میں پوچھی جائے گی, اس کے علاوہ کوئی ہتھیار لانے کی اجازت نہیں. اور دوسری شرط صرف 3 دن کی اجازت, تیسرا دن مستقبل ہوا اور مکہ چھوڑنا, یہ دو شرط مسلمانوں نے قبول کی اور جنہی شرطوں کے تحت اللہ کا رسول عمرے کے لیے روانہ ہو رہا. اب تاریخ اسلام میں اس عمرے کے پانچ نام زیادہ مشہور نام ہے عمرۃ القضاء, قضاء والا عمرہ, اس اعتبار سے کہ اتنے سال عمرہ کرنا تھا معاہدے کی وجہ سے وہ عمرہ رہ گیا, اس کی قضاء ہو رہی, اس کا مشہور نام ہے عمرۃ القضاء. چنانچہ اس تفریح کا عنوان بھی اگر لکھا جائے بطور مثال تو یہی ہوگا عمرۃ القضاء. لیکن اسی کا ایک اور نام ہے عمرۃ الختام, بدلے کا عمرہ, پچھلے سال کے بدلے میں یہ عمرہ ہو رہا, خطاب بدلا, عمرۃ الفضیہ فیصلے والا عمرہ, کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس کا عمرہ کرنا, اسی کا ایک نام ہے عمرۃ الصلح, صلح والا عمرہ, اور اسی کا ایک نام ہے عمرۃ الامن, یہ جنگ والا عمرہ نہیں ہے بلکہ امن والا عمرہ. تو یہ پانچ نام ہے زیادہ مشہور, یہی دو نام ہے عمرۃ القضاء اور عمرۃ الصلح. الفاظ اور تاریخ کے سالوں کی خشک بحث سے نکل کر اب آئیے واقعات کی جانے. یہ قاضی کا چاند نمودار ہوا, سنتاب ہجری نے اللہ کے رسول یہ حکم جاری کیا جو وہ تمام افراد جو پچھلے سال صلح حدیبیہ کے موقع پر چلے تھے اور پچھلے سال یہ مسلمان کیوں چلے تھے, پیغمبر نے خواب سنایا کہ ہم لوگ خانہ کعبہ جا رہے ہیں, اس شوق اس تمنا میں 1400 یا 1500 مسلمان تیار ہو گئے, مگر ان بیچاروں کی یہ تمنا پوری نہیں. پیغمبر اعلان کر رہے کہ جو پچھلے سال گیا ان میں سے ہر ایک کا اس سال آنا, تو وہ سارا کا سارا لشکر جس کی تعداد 1400 ہے وہ تیار ہوا, سوائے ان لوگوں کے جو اس دوران یا تو انتقال کر گئے اور یا اس دوران خیبر کی لڑائی ہو چکی, جو خیبر میں شہید ہو چکے ان کو چھوڑ کر وہ تمام افراد حاضر کیے گئے جو پچھلے عمرے کے اندر پیغمبر کے ساتھی تھے, اور اس کے علاوہ بھی اجازت دی گئی کہ اور کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائے. 2000 کا لشکر تیار ہوا, پچھلے سال 1400 تھے, اس میں سے موت اور شہادتوں کے بعد اور کم رہ گئے ہوں, مگر یہ لشکر 2000 تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کثیر تعداد میں ایسے لوگ بھی راضی ہو گئے جو پچھلے سال عمرے پر آنے کو تیار تھا. خیر لشکر اسلام تیار ہوا, پیغمبر اسلام اپنے اسی دستور کے مطابق جس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ مستحب مسئلہ بنا, مدینے سے روانہ ہو کر مسجد شجرا احرام پہننے کی جگہ مستحب کی, صلح حدیبیہ کی گفتگو میں بھی یہ موضوع آ چکا کہ احرام پہننے کے لیے شریعت مکے کے چاروں طرف 4-5 جگہ مقرر کی, لیکن ان میں سب سے فضیلت والی جگہ مدینے کے فوراً باہر ایک مسجد ہے, مسجد شجرا, جو اس وقت مدینے سے 5-6 میل کے فاصلے پر, وہ سب سے افضل جگہ اس لیے کہ پیغمبر نے اپنے تمام عمرے سوائے ایک غزوہ حنین والے اور اپنا کسی مسجد سے احرام باندھا, تو آج بھی پیغمبر سارے لشکر اسلام کو لے کے چلے. 2000 کا لشکر مدینے سے باہر نکلا, پیغمبر اسلام نے خود اپنی طرف سے قربانی کے ساتھ اونٹ شامل کیے اور ان اونٹوں کی گردن وہ نشانی استعمال بھی ڈالی گئی کہ دور سے دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں. ایسے جانور جس کو قربان کرنا اس کے گلے پرانے بوتوں کا ایک ہار بنا کے ڈالا جاتا, یہ نشانی ہے سچی اعتبار سے آج بنا کے ہمارا کوئی بھی بنا کے جہاز یہ دیکھ لیا جائے, اس نشانی یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ جانور میدان جنگ کا جانور نہیں, جو قربانی کرنے والا جانور ہے. 7 فوٹ ہے پیغمبر کے ساتھ, 2000 مسلمان ہیں, مسجد شجرا میں پہنچے جس کا اصلی نام ہے ذوالحلیفہ. سارا لشکر اسلام رکتا ہے, اپنے آپ کے بعد کو بدلا گیا, احرام کی چادروں کو پہنا گیا, نماز اور نیت کے بعد لبیک اللہ عمر لبیک کی آوازیں تمام زبانوں پہ آئیں اور اس جان کے ساتھ یہ لشکر چلا. اول ذی قعدہ میں یہ لشکر روانہ ہوا, رکتے ہوئے, ٹھہرتے ہوئے, آرام کرتے ہوئے. چار دن اب کا مہینہ شروع ہو چکا, دن کی چوتھی تاریخ مکے سے قریب یہ لشکر پہنچا. اب یہاں پر پھر ایک بات پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے واضح ہوئی. معاہدہ یہ تھا کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے مگر کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے, اس لیے مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں, فقط تلواریں ہیں اور وہ بھی سہلوں کے اندر بند. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان سریحن خودکشی کریں یا حماقت سے کام لیں. یہ بھی اسلام کا ایک اہم ترین حکم ہے کہ دشمن کی ذات پر یہ بھروسہ اور اعتماد نہیں کر رہا. ہم دو مختلف چیزیں جمع ہوگی. معاہدہ کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر ہتھیار کے جاؤ, مگر اللہ نے جو عقل دی اس کا تقاضا یہ کہ خصوصاً ان کافروں جیسے دشمن ہر دفعہ ہوشیار ہو, خبردار رہو. پیغمبر اسلام ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے خاطر مسلمان جنگ شروع نہیں کرتا, مسلمان اس مکر و فریب و دغابازی کے سامنے نہیں دیتا, لیکن اتنا سیدھا سادہ اور کھولا بھالا بھی نہیں ہوتا کہ دوسرا اس کو دھوکا دے. خود مکر نہیں کرتا مگر دشمن کے مکر کو جانتا, خود فریب نہیں کرتا مگر دشمنوں سے فریب سے بچنے کا طریقہ اس کو آتا. یہ بات ذہن میں رکھنا, مسلمان کے پاس اتنی ہوشیاری ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام اپنے ساتھ 200 سواروں کو اس طرح لے کے چلے کہ مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ, لشکر اسلام 2000 1800 پیغمبر کے ساتھ آگے بڑھ رہی, 200 بھی ابھی پیغمبر کے ساتھ ہے, جن کے پاس تمام جنگی ہتھیار. لیکن ہفتے سے 8 میل کے فاصلے پر وہ زہران نامی بستی جس کے بعد مکہ شروع ہو جاتا تھا, ایگریمنٹ یہ تھا کہ مکے میں ہتھیار لے کے داخل نہیں ہوں. یہ نہیں تھا کہ مدینے سے کوئی ہتھیار لے کے نکلیں گے نہیں. ایگریمنٹ میں الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ, خصوصاً صلح حدیبیہ کا تو پورا واقعہ ایسا کہ جس میں الفاظ کو واضح کیا گیا. پیغمبر اسلام ہتھیار لے کے آئے, لیکن جہاں سے مکہ شروع ہونے والا اس سے پہلے آخری بستی ہے مرغ صحرا, جہاں پہاڑیاں زیادہ ہیں. ان تمام ہتھیاروں اور جنگی گھوڑوں کو یہاں پہ جمع کر دیا گیا, پہاڑیوں میں چھپا دیا گیا, اور 200 سرداروں کو محمد ابن مسلمہ کی قیادت سے یہاں پہ رکھا گیا, روکا گیا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو اور انتظار کرو. اس طرح مکے والوں کے لیے ایک وارننگ تھی کہ ہم ایگریمنٹ کے مطابق بغیر ہتھیار کے آ رہے ہیں, لیکن ہمیں بے وقوف نہ سمجھنا. اگر رات کو سب کو مارا گیا یا اچانک حملہ کیا گیا تو ہماری صبح پر ہماری سپلائی نہیں, صرف 8 میل کے فاصلے پر اور ہم مقابلے میں دکھاؤ, ہم اپنے ہتھیار استعمال کر سکتے. اگر پیغمبر اسلام کہیں گرانا کیسے پتا چلا؟ تاریخ میں صرف واقعہ, مگر پیغمبر اسلام نے اس موقع کہ 200 سواروں اور اسلحے کی نمائش کی. ویسے تو اگر جنگ کرنے کے لیے کوئی جاتا چھپا کے جانا چاہیے, نہیں, مار بار دکھایا, نمائش کی اور پھر پہاڑیوں کے بیچ میں کچھ چھپائے. جس طرح سے راستے میں پیغمبر اپنے ہتھیار اور اپنے سپاہی نمایاں کی تو مکے کے جاسوسوں نے وہاں اطلاع دے دی. ابھی پیغمبر اسلام مکے میں داخل ہی ہوئے خانہ کعبہ کے قریب نہیں پہنچے, ایک مرتبہ قریش کا قاصد آ گیا اور پیغمبر اسلام کے پاس اس شکایت لے کے آئے کہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ بغیر ہتھیار کے آئیں, آپ کے پاس ہتھیار بھی ہیں, آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے اور آپ کے سپاہی بھی تیار بیٹھے. اللہ کے رسول نے یہی جواب دیا کہ ہمارا معاہدہ تھا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہوں گے ہتھیار لے کے, یہ سارے ہتھیار مکے سے پہلے روک دیے گئے. لیکن اس طرح سے پیغمبر نے نمائش کی اور ڈیمونسٹریشن کیا اور کھول کے دکھا دیا اس کو کہ مکے والوں تک پیغمبر کا پیغام پہنچ گیا کہ ہمیں بے وقوف سیدھا سادہ دیکھنا بھولا نہ سمجھنا, اگر تم حملہ کرو گے تو اس کا جواب ہے تمہارے پاس. تو عہدے کا احترام بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں اپنے بچاؤ کی تیاری بھی کر رہے ہیں. اور پھر تعریف رہیے کہ پیغمبر جب یہ عمرہ مکمل کر دیا تو عمرہ تو 2 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا, بلکہ 2 گھنٹے بھی میں نے زیادہ کر, اس زمانے کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ سونا گھنٹہ یا ایک گھنٹے میں عمرہ مکمل ہو گئے. اب پیغمبر نے اپنے ساتھ 1800 میں 200 کا انتخاب کیا اور آپ سمجھا تم عمرہ کر چکے اور جا کے اس بستی ہتھیاروں اور گھوڑوں کی دیکھ بھال کرو اور جن کو وہاں پر روکا گیا ہے اب ان کو یہاں بھیجو تاکہ وہ اپنا عمرہ مکمل کرے. اس طرح اللہ کے رسول 2000 کے 2000 مسلمانوں کو عمرہ بھی کرائے مگر کفار کے سینے دشمنی اور بغاوتی کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی عبادت کا پورا انتظام بھی دیا. یہ تو ایک جھٹی واقعہ آ گیا. اصل ترتیب یہ ہے واقعات کہ پیغمبر 2000 سواروں کے ساتھ مکے کی جانب بڑھے آ رہے ہیں. مکہ شروع ہونے سے کچھ پہلے 200 کو روکا گیا اور 1800 کا قافلہ آگے بڑھ رہا. یہاں تک کہ وہ جگہ آ گئی جہاں سے مکہ شہر شروع ہوتا. سہارا لشکر اسلام شکر کے سجدے میں گرتا. یہ وہی شہر جہاں سے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی اور یہ وہی شہر جہاں 13 سال تک اس بات کے کوڑے کھائے گئے. جلتی ریتی پہ لٹایا گیا, کمر کو لوہے کی سلاخوں سے داغا گیا, گردن میں پندرہ ڈھال کے سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, سینے پہ پتھر رکھ کے توڑا گیا کہ تم اللہ کا نام کیوں لیتے. اور آج اسی شہر سارے مسلمان لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. 7 سال کے قریب سے وقت پروردگار عالم اپنی قدرت اور طاقت کا کیسا مظاہرہ کیا. مسلمانوں کے دل جوش سے بھرے ہوئے پیغمبر اسلام کو پر سوار اور پیغمبر کے روح کی نہار عبداللہ ابن رواحہ نے عبداللہ ابن رواحہ ان کی آواز ان آواز کی حیرت کے اعتبار سے یہ پیغمبر اسلام کے اونٹ کے نہار پر سامنے ہوئے. اب یہاں پہ ایک مرتبہ ہم رکھتے اور ایک اور تاریخی مسئلے کو حل کرتے. سیرت رسول لکھنے والے مورخوں یہ اختلاف اور بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عام لوگوں کی دلچسپی کی نہیں, لیکن بعض تاریخی گفتگو کو اور پرابلم کو حل کرنے کے لیے تذکرہ کرنا پڑتا. ایک مسئلہ تاریخ میں یہ کہ جنگ موتا جس میں جعفر طیار شہید ہوئے وہ جنگ کب ہوئی, کس سال ہوئی, کس سن میں ہوئی, یہ کس خلاف ہوئی. بعض علماء نے کہا کہ وہ بھی سن 7 ہجری کا واقعہ اور بعض نے کہا وہ 8 ہجری کا واقعہ. یہ عبداللہ ابن رواحہ جن کے ہاتھ میں پیغمبر کے اونٹ کی نہار نہار نہ تھا, یہ وہ شخصیت جو شہید ہوئے تھے جنگ موتا کے اندر. جنگ موتا کے اندر علمدار اسلام 3 آدمیوں کو بنایا گیا, جعفر طیار کو, زید کو اور عبداللہ ابن رواحہ کو. تو عبداللہ ابن رواحہ تھا عمرۃ القضا پیغمبر کے ناپا معیار ناپا کو تھا یہ اتفاقی تھی. بس کس اتفاقی چیز سے یہ مسئلہ حل ہو گئے کہ کس دن تک عبداللہ ابن رواحہ زندہ ہے, اس کا مطلب یہ کہ ان کی شہادت اس کے بعد ہے اور ان کی شہادت اس کے بعد ہے تو اس کا مطلب جنگ موتا بھی 7 ہجری میں ہوئی کیونکہ یہ واقعہ 7 سال سے بالکل آخر تھا. اب یہ صرف ان لوگوں سے جنہیں بعض اوقات تاریخی مسائل کو حل کرنا پڑتا. آئیے لفظ موجود ہوں لشکر اسلام لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوں بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکے کی سرزمین میں داخل ہو. اور پیغمبر اسلام نے مکے میں داخلے کے لیے وہ راستہ مقرر کیا جو مالا کا راستہ کہلاتا. مکے میں آنے کے 2 راستے, ایک راستہ زمینی ہے, ایک راستہ پہاڑی. عرب نچلی زمین کو مسفلا کہتے اصل مسفلا اور اونچی زمین کو اعلیٰ یعنی مالا کہتے ہیں. آج بھی مکے کے اندر اسلام کے 2 محلے مسفلا اور مالا. پیغمبر اسلام نے مالا کا رخ کیا. مالا جہاں پہ وہ مشہور ترین قبرستان کہ جس طرح مدینے میں جانے والا ہر آدمی جنت البقیع کے قبرستان کی زیارت کرتا, مکے میں جانے والا ہر شخص جنت المالا کے قبرستان کی زیارت کرتا. جسے عام لوگ غلط فہمی جنت المعلا کہتے ہیں تشریف کے ساتھ جنت المالا. اہم ترین قبرستان ہے مکے جناب خدیجہ, جناب ابو طالب اور خاندان بنی ہاشم کے دیگر بزرگ اس قبرستان میں دفن ہے. اس راستے سے پیغمبر مکے میں داخل ہوئے. چنانچہ آج تک تمام مناسب امام خمینی اور آغا کوئی سب مناسب کی حد میں لکھ رہے کہ اگر انسان مدینے سے بچتے آئے اور آنا اس کے اختیار میں, ایک تو یہ ہے کہ سعودی حکومت پابند کر دے کسی راستے سے جاؤ, لیکن اگر اپنے اختیار سے آ سکتا تو مستحب یہ ہے کہ جنت المحلہ کے راستے سے آئے. اور آگے وجہ لکھتے تو کہ رسول کسی راستے سے مکے میں داخل ہوئے, پیغمبر اسلام جنت المحلہ کے قبرستان کے قریب سے گزر اس راستے سے حرم کی جانب پہنچے جا رہے ہیں, مکے کی سرزمین میں داخل ہوئے. اب عبداللہ ابن رواحہ رجب تین یا چار شعر پڑھنا شروع کی, جوش کی حالت جس میں مسلمانوں کی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا گیا. کسی مسلمان صحابی نے روکا, یا عبداللہ ابن رواحہ احرام کی حالت عمرے کے لیے آ رہے, اب ایسے ہی شعر و شاعری کہ اسلام میں اچھی چیز نہ شعر نہ پڑھو. پیغمبر اسلام نے دھیان سے خاموش کرایا کہ میں بھی ان کو سن رہا ہوں, نہ تم مجھ سے زیادہ دین کو جانتے ہو, اور عبداللہ ابن رواحہ کو اجازت کہ تم اپنی رجت کو پڑھتے جاؤ. وہ شاعری جس میں شکر خدا انجام دیا جائے, وہ شاعری جس کے اندر حمد و ناف, وہ شاعری جس کے اندر مظلوم کی مدد, وہ اسلام میں نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ شاعر کو صاف بھی ہو. پیغمبر اسلام شام کے اس کو خاموش کرا رہے جس شاعر پہ پابندی لگانا چاہ رہا, لیکن ہاں اتنا ضرور کہ عبداللہ ابن رواحہ وہ اشعار پڑھتے ہیں جہاں سب سے وہ جگہ آ گئے جس جگہ سے آنے کعبہ نظر آنا شروع ہو گئے, آثار حرم نظر آنا شروع ہو, آثار مسجد. اب شاعری اس کی بھی ایک ہوتی ہے. پیغمبر نے کہا اے عبداللہ ابن رواحہ اب اس کو بدل دو, اور اب یہ دعا پڑھ. وہ مشہور دعا کہ آج بھی جو شخص حج یا عمرہ کرے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ سقا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس دعا کو دوہرا ہے. کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ. پیغمبر حکم دے رہے ہے اے عبداللہ ابن رواحہ اب یہاں مسجد نظر آنے لگے, اب اس شیر کو بند کرو اور آج یہ دعا کرو. لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ صدق وحدہ ونصر عبدہ وانجز وحدہ وعظم الاحباب وحدہ ولہ الملک ولہ الحمد. یہ دعا جو خاص حج اور عمرے کی دعا صفا پہاڑی, یہ پہلی مرتبہ عمرۃ الفضا اس وقت پڑھی گئی جہاں سے مسجد الحرام نظر آنا شروع ہو گئی. لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ, وحدہ وحدہ اور وہ تنہا ہے اور تنہا, صدقہ وعدہ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اور نصر عبدہ اپنے بندے کی مدد, وانجز وعدہ اور اپنے وعدے کو مکمل طور سے پورا کیا, وعظم الاحباب وعدہ اور تمام گروہوں اور تمام لشکروں کو اسے فرار اور یہ چکر بکر ہونے پر جب گھیرنے سے مجبور کر دیا. یہ بہت ہی مخصوص دعا, یہ دعا مسلمانوں کی زبان پہ آنے لگی اور یہ دعا کافی مسلمان خانہ کعبہ کے شہر میں پہنچ گئے. اب اس کے بعد کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو بیان کرنے کو دل بھی چاہ رہا ہے, مگر بہت زیادہ وضاحت بھی میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے کہ جو لوگ حج اور عمرہ انجام دے سکے. پھر بھی مختصراً بیان کر اللہ کے رسول احرام کے بعد خانہ کعبہ میں پہنچ, احرام تو مدینے سے پہنا ہوا, اب خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا. اس طواف کے اندر دو خاص باتیں, پہلی بات پیغمبر نے یہ طواف سواری پر بیٹھے بیٹھے کیا, اونٹ کے اوپر, یہ طواف پیدل نہیں کیا سواری پر کیا. اس لیے وہ لوگ جو دوران حج آیت اللہ خلی اور امام خمینی کے مناسب حج جو غزلہ پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ طواف اختیار کے عالم میں بھی سواری پر کیا جا سکتا, ایک تو مجبوری نہیں اختیار کے عالم میں سواری پہ کیا جا سکتا, مثلا اونٹ یا گھوڑا. اور امام خمینی وضاحت کرتے ہوئے ایک لفظ ڈال دیا کہ حتیٰ یہ کہ بائیسائیکل پر, تو اس وقت لوگوں کو ذرا عجیب سا لگتا تھا یہ مسئلہ, ہفتے میں جب لوگ یہ کتاب پڑھتے تو یہ لفظ لے کے آتے تھے کہ یہ کیا لکھا ہوا. تاریخ اور سیرت رسول سے ناواقفیت کا نتیجہ یہ اعتراضات, خود پیغمبر جسمانی اعتبار پیدل طواف کے قابل اور بعد میں پیدل طواف کیے مگر ایک طواف سواری پر کیا ایک بار, اور دوسری بات یہ کہ دوران طواف حجر اسود کو تو بوسا دیا گیا, حجر اسود کے پہلے خانہ کعبہ کی دیوار ایک ایسا سونا جہاں سے عراق میں سابق کاٹا گیا, اور اکثر مسلمان اسے بھی جا کے بوسا دیتے. پیغمبر کا صرف اتنا عمل کہ اونٹ پہ طواف کر رہے اور جب دیوار کے اس سونے کے قریب پہنچتے تو دور سے اشارہ کر کے اس کو بوسا دیتے, تو نہ تمام مراجع رہتے. کہ جب انسان حضر عصمت پہلے والے کارنر جس کا نام رسمی جمانی وہاں پہنچے تو ہاتھ کے ذریعے اس کو بوسا کے قریب جا کے چوننا آرام تو نہیں, لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے کہ چاہے اس سے زیادہ ثواب ہو, زیادہ ثواب بھی نہیں ہے دوران ثواب, کیونکہ سنت رسول نہ تو یہ ہے کہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاؤ, نہ یہ ہے کہ اس کے قریب جا کے اسے چھو, دونوں کے بیچ میں دور سے اشارہ کرو اور اپنا ثواب جاری رکھو. لیکن یہ خیال کرتے رہے کہ مسائل حج اور عمرے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا, میں باقی تفصیلات کو نظر انداز کرتا ہوں. یہاں پہ وہ تین باتوں کی وضاحت ہم سے ہوئی. پہلی بات یہ کہ پیغمبر خانہ کعبہ کے قریب آئے, حجر اسود کے قریب سے اس کا ثواب شروع کیا, ثواب کے بعد دو رکعت نماز پڑھی, پھر صفا پہاڑی کے اوپر گئے اور صفا سے مروا کے درمیان تاج چکر لگا, پونے دو میل کا راستہ ہے. آج بھی 20-22 منٹ میں ایک نوجوان اس کو مکمل کر لے گا, پیغمبر کو سواری پر گئی صاحب اور جلدی یہ صحیح مکمل ہو گئی. آخر سرمنڈا سے پیغمبر نے احرام بتا اس دوران تین اہم مسئلے اور ایک چوتھا نقطہ, اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام جس وقت اپنا پورا عمرہ کیا خانہ کعبہ کے اندر تشریف نہیں لیتے. اب عجیب ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جانے کی تمنا میں لوگ تڑپتے, آج کل تو حکومت کا کنٹرول اس سے پہلے خانہ کعبہ پہ جب حکومت کا کنٹرول نہ تھا تو کنٹرول ان لوگوں کا تھا کہ جو متوجہ کہلاتے تھے, جیسے آپ کو کربلا میں اور نجف میں اور سامرہ میں ان کا مشاہدہ ہوا ہو, اور وہ بڑی بھاری رقم لیتے حاجی اور عمرہ کرنے والے پھر اس کے لیے دروازہ کھولتے تھے اور اس کو خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت دیتے. سال ہر سال شاید رسول کے فوراً بعد خانہ کعبہ سبھی عوام کے لیے بالکل نہیں کھلا رہا, آج تو خیر بالکل بند, ویسے دے کے بھی کوئی جانا چاہے تو نہیں جا سکتا. اگر اس حکومت سے پہلے تک, بلکہ اس حکومت سے بھی آج سے 50 سال پہلے تک خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت بھی پیمنٹ کرے, مگر پیغمبر اسلام آئے عمرے کے لیے خانہ کعبہ میں جانے کا موقع ہے نہیں گئے خانہ کعبہ میں, خالی دواف کیا نماز پڑی صحیح کی یعنی صفا مروہ میں دوڑ اور بات. آخر تو کیا خانہ کعبہ میں جانے کی کوئی فضیلت نہیں؟ یہ غلط فضیلت تو اتنی کہ آج کے مراجع بھی حج کی کتاب میں لکھتے کہ خانہ کعبہ میں جاؤ ہر حج سونے کی طرف رخ کر کے دو رکعت نماز پڑھ. پھر پیغمبر اسلام نے فضیلت کے عمل کو کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ بھی تاریخوں میں شاید پیغمبر ہی کا جملہ, لیکن یہ لفظ شاید کے پاس وجہ یہ بتائی کہ اس وقت کا خانہ کعبہ میں بت رکھے بت کی تعریف اگلے سال ہوئی جب مسئلہ پتا ہوا, اس وقت کا خانہ کعبہ کے اندر بت بھی تھے اور دیواروں پر بتوں کی تصویریں بھی. پیغمبر اسلام یہ تو گوارا اور قبول کر لیا کہ خانہ کعبہ میں جانے کی فضیلت نہ ملی, خانہ کعبہ میں جانے کا ثواب نہ ملی, مگر بتوں کی موجودگی میں اور تصویروں کی موجودگی اس سنت اور فضیلت کو پیغمبر حاصل نہیں کرنا چاہ رہے. تو کبھی کبھار کسی مصلحت کے تحت کسی افضل عمل کو بھی چھوڑ دینا پڑتا اگر اس سے بھی بڑا کوئی مسئلہ نہیں جا رہا. یہی وجہ کہ بعض اوقات کوئی مرضے اپنے عمرے حج یا زیارت پر بھی پابندی لگا سکتا مگر یہ کہ اس سے بڑی کوئی رکاوٹ سامنے آ رہی, اس وقت یہ کہنا کہ یہ اتنا افضل عمل ہم کسی مستحد کے کہنے سے کیسے اسے خیر کر دیں. پیغمبر کی سیرت سے آیا کہ جس پیغمبر نے خود یہ کہا کہ خانہ کعبہ کے اندر جانا افضل ترین عبادت, مگر یہ بتا دیا کہ کبھی مصلحت سے تقاضا ہوتا کہ اس افضل ترین عبادت کو ترک کیا جائے. آج سے کئی سال پہلے یہ بات مشہور کہ عراق کی صاحب حکومت کی موجودگی زیارت پہ جانا حرام, میں وہ تو غلط مسئلہ مشہور کر دیا تھا لوگوں نے اپنی طرف سے بنا, لیکن اس کے جواب میں جو لوگ یہ کہتے کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ بھی غلط. اس وقت تو ایسا نہیں, کسی مرضی نے یہ فتوا نہیں دیا, لیکن اپنے کی حد پر یہ حق پر اجازت ہے اگر اس سے بڑا اسلام کا کوئی مسئلہ کچرا رہا. پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کو کھلا بھی پائے کوئی رکاوٹ بھی نہیں, تو عہدے کے تحت آزاد بھی اگر خانہ کعبہ کا روکنا کیا اور اگلے سال کچھ بکھرنے کے بعد پھر وہ کنسل کر, یہ تو یہ واقعہ ہمارے سامنے آئے. اس کے بعد ایک اور اسی سے متعلق وہ یہ کہ قریش نے صرف خانہ کعبہ کے اندر بت نہیں رکھے، وہ جو دو پہاڑیاں صفا اور مروہ اس پر بھی بت، ان دو پہاڑیوں پر بھی بت، خانہ کعبہ کے اندر بھی بت. تو خیر خانہ کعبہ کے اندر کے بت وہ تو مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اس لیے کہ عمرہ خانہ کعبہ کے باہر سے ہوتا، اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر وہ دو پہاڑیاں اس پر تو عمرے میں جانا پڑتا اور وہاں کو بچے. جناب کے یہ تاریخوں میں اگر کے صلح حدیبیہ کے معاہدے میں کسی آنے میں اس کو نہیں لکھا، مگر جب عمرۃ القضا کے حالات بیان ہوتے تو سب نے یہ لکھا کہ پیغمبر نے یہ شرط پہلے سے رکھی تھی قریش، یہ شرط پہلے سے طے تھی کہ جب ہم عمرہ کریں تو صفا اور مروہ پہاڑی کے بت اٹھا لیے جائیں، وہاں کے بت ہم برداشت نہیں کریں جب ہم عمرہ کریں. اور قریش اس شرط کو پورا نہیں مانا، آدھا مانا. آدھا کیا مطلب؟ یہ کہا کہ ہم 3 دن تک بت نہیں اٹھا سکتے. آپ کا مسئلہ کیا؟ خالی آپ کو عمرہ کرنا تو اس پہاڑی کے درمیان جب آپ لوگ دوڑ رہے ہوں گے اس وقت ہم بت اٹھا لیں، اس کے بعد پھر ہم بت لا کے واپس رکھ دیں. اب دیکھیے دونوں باتوں کو جوڑیے، مسلمانوں کو مکے میں 3 دن رہنا، مگر عمرہ تو 3 گھنٹے کی بات، 3 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد جو مسلمان مکے میں ہیں وہ تو آپ عمرہ تو نہیں ہو رہا ہو. قریش نے کہا ٹھیک، عمرے کے دوران ہم آپ کا احترام کریں بت لے جائیں، مگر جیسے ہی آپ کا عمرہ مکمل ہو یعنی ان پہاڑیوں سے آپ کا کام ختم ہو، اب چاہے آپ مکے میں ہو چاہے آپ خانہ کعبہ میں ہو، ہم بتوں کو لا کے واپس رکھ دیں. پیغمبر نے اس شرط کو قبول کیا، بتوں کو لا کے رکھنے کی بات نہیں، ہمارے عمرے کے درمیان بت نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ اس وقت شروع میں مسلمانوں نے عمرہ کیا، قریش نے سارے بتوں کو ہٹا دیا، پھر مسلمان 3 دن رہے جس دوران یہ بت واپس لا کے رکھ دیے گئے. اور کسی کی وجہ سے ایک مسئلہ کہیں جاتے وہ یہ کہ 1800 آدمی جب شروع میں بچے میں داخل ہوئے تو سب عمرہ کرنے لگے، مگر ایک آدمی کسی وجہ سے نیچے رہ گئے. تاریخوں میں صرف اتنا لکھا کہ اسے کوئی ضروری کام چلا گیا کسی کام سے، جب واپس آیا تو مسلمان اپنا عمرہ کر چکے تھے اور قریش معاہدے کے مطابق بتوں کو واپس لا کے رکھ چکے تھے. اب اس کے لیے مسئلہ ہو گیا کہ اتنا میں یہ رسول نے امیر المومنین نے اور دیگر صحابیوں نے جب عمرہ کیا تو بت نہیں، اب میں آیا ہوں تو بت آ چکے. یقین مسئلہ اس کو نہیں معلوم کہ کیا بتوں کی موجودگی میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑا جا سکتا ہے یا نہیں. اب یہ مسئلہ اتنا بڑھ گئی کہ پہلے تو پیغمبر اسلام قریش کو پیغام بھجوائے کہ ہمارا ساتھی پیچھے رہ گیا، وہ ذرا آخر سے عمرہ کرنے آیا، ان بتوں کو اٹھا لیا جائے. قریش نے کہا کہ نہیں، جو ہمارا معاہدہ تھا اس کی ہم نے پابندی کر دی، اب ہم یہ بت اٹھانے کو تیار نہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ قریش اس وقت سبا کروا پر نہیں، اگر چاہتے تو مسلمان اپنے ہاتھوں سے ہی بت ہٹا سکتے، مگر ایگریمنٹ کی وجہ پیغمبر نے کہا کہ چلو کسی حالت میں تم طواف کرو، طواف صحیح کرو. بتوں کے ہونے سے صحیح پہ تو فرق نہیں پڑتا، تو پیغمبر نے فضیلت کی وجہ سے اس کو ہٹانے کی بات کہی، لیکن وہاں کی ذرا گھبرائے یہ کیسے ہو سکتا، رسول اور امام نے جب صحیح کی ہو تو پوچھنا میں صحیح کروں کہیں غلط نہ ہو جائے. یہ صحیح سب کو آئے شامل ہوں ان صفا اور مروہ من شعائر اللہ، فمن حج یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں، آپ جو شخص کی حج کر اگر کمرہ یا عمرہ کرے لا گناہ علیہ اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، اگر وہ صفا مروہ کے درمیان بتوں کی موجودگی میں بھی صحیح کرتا، قرآن کی آیت نازل ہوئی اس آدمی کا پرابلم بالکل سالو ہو گئے. تو خیر یہ پیغمبر کی عمرے کی تفصیلات ذرا زیادہ میں نے بیان کر دی، فقط اس لیے کہ آپ حالات سے اتنا پڑھنے اور اتنا کتابوں میں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ پیغمبر خانہ کعبہ میں نہیں گئے، کچھ دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑے تو پہلے بتوں کو ہٹائے، ہاں پھر ایک آدمی کا مسئلہ ہوا تو پیغمبر نے اس کو پھر بھی مسئلہ سمجھا دیا اور قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی. اسی دوران دو باتوں کو آگے حل کیا، پہلی بات سمجھیے کہ جب مسلمان مکے میں داخل اس سے پہلے قریش تیار ہو چکے کہ ہمیں مسلمانوں کا سامنا نہیں کرنا، مکے کے سارے رہنے والے مسلمانوں کے دشمن نہیں، بلکہ کتنے ہی مسئلے کے لوگ ایسے کہ جو مسلمانوں کے دوست ہیں رشتے داریوں کی بنا پر, لیکن جو کہ مسئلے کے لیڈر آئے اور سردار
وہ مسلمانوں کے دشمن. اس لیے عام آدمیوں کو بظاہر دشمنی کا
بڑے بڑے سردار کہ ہم مسلمانوں کا آمنا سامنا نہیں کریں گے. سنا کہ جیسے ہی مسلمان داخل ہوئے مکے میں وہ اپنے مکان اپنی دکانیں اپنے گودام اپنے مال و دولت سب چھوڑ کے مکے سے نکل کے پہاڑوں میں جا کے چھٹ گئے. خصوصیت کے ساتھ جو ہے ابو کو بیٹھ, اسے تو سردارہ نے مکہ میں اپنے لیے منتخب کیا. جو وہی پہاڑی جو صفا پہاڑی کے بالکل سامنے اور آج جو شاہی محل بنے ہیں پاس کے وہ اسی پہاڑی پر بنے, تو مکے کے سرداروں اپنے جھکنے کے لیے اس پہاڑی کو منتخب کیا. کیونکہ اس کے اندر دو فائدے ہیں, ایک تو جھکنا چاہے انسان تو جھک کے بیٹھ جائے پہاڑی, لیکن ساتھ ساتھ یہ خانہ کعبہ کے اتنا سامنے کہ جھک کے طواف اور سعی کرنے والوں کی ہر ہر حرکت کو دیکھا جا سکتا, یعنی ایک طرح اس سے جاسوسی کا کام بھی لیا جا سکتا اور اپنے آپ کو بچایا بھی جا سکتا. تھوڑا اس مسئلہ اس پہاڑی پہ گئے اور باقی مسئلے کے عام لوگ جو مسلمانوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے وہ دور دراز کی پہاڑیوں میں چلے. لیکن کچھ ایسے کہ جنہوں نے اپنے اپنے گھروں میں قیام کیا, اب 3 دن تک تھوڑا اس پہاڑیوں پر رہے, مسلمان مکے میں رہے. جتنے بھی مسلمان مکے کے پرانے باشندے وہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. کچھ ایسے تھے جن کو گھر خالی ملے, کچھ ایسے تھے کہ جن کے گھروں پہ قبضہ مگر قبضہ کرنے والے پہاڑیوں پر, تو اپنا مال ہے اپنا حق ہے اس سے دوسرے کی ضرورت تو نہیں. اور کچھ ایسے کہ جن کے رشتے دار دوسرے والے بہن بڑے بھائی بڑی بہنیں وہ پہاڑیوں پر نہیں گئے, انہوں نے اپنے مسلمان رشتے دار کے استعمال کیے. اب مسلمانوں کو پہلی مرتبہ موقع ملا تو حاضر مسلمانوں کہ مدینے کے انصار کا کچھ حق ادا کریں. ہر ایک کوئی یاد جب ہم لوگ کٹ کے شہر سے مدینے میں گئے تو یہ مدینے والے تھے جنہوں نے اپنے گھر اپنے کھول دیے. ہر مکے کے پرانے باشندے مدینے کے جتنے بھی میں مسلمانوں کو اپنے گھر میں ایکوموڈیٹ کر سکتا تھا جگہ دے سکتا, بڑی التماس کے ساتھ بڑے اصرار کے ساتھ دعوت دے کے اپنے یہاں رکھا اور ایک طرح سے میزبان بن کے ان کا حق ادا کیا. اب میں نے تاریخوں کو دیکھا, رسول کا حق ہے, رسول کی رعایت کا پتہ نہیں چلتا. صرف ایک تاریخ میں اتنا ملا کہ پیغمبر نے یہ کہہ کر کہ جو گھر ہم چھوڑ چکے ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں. اب یہ خاندان بنی ہاشم کی شرافت کے خلاف کہ جو چیز اپنے ہاتھ سے نکل گئی مل بھی رہی تو اس کے جو اس پہ قبضہ کر چکا اسے ہٹا کافی نہیں, جس کے ہاتھ میں ہمارا مکان ہے وہ رہے. خود اپنے لیے پیغمبر چمڑے کا خیمہ مکے کے بازار میں لگوایا اور 3 دن اسی میں قیام کیا. اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل اس وقت پیش آیا جب عمرہ شروع ہو رہا, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مسلمان صفا مروہ کی پہاڑی کے دوران دوڑ رہے تھے. وہ واقعہ کیا کہ مکے کے رہنے والوں کو اکثر یہ فکر رہتی کہ جو ہمارے بھائی کہ مکے کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو کے مدینے گیا, فکر تو رہتی ہے کہ اس کی کیا حالت, اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا کہ یہ ہمارے مسلمان رشتے دار ہم کو چھوڑ کے گئے, یقیناً ہمارے خداؤں نے ان کو کوئی سزا دی ہوگی. ابھی یہ ان کے دل میں خواہش نہیں ہے کہ مسلمان نقصان اٹھایا, انہوں نے جانا نقصان اٹھایا ہو تو قریش ایک پروپیگنڈا کر رکھا تھا, یہ مکے کے کافروں جو تمہارے رشتے دار تم کو چھوڑ کے گئے ان کو بڑی سزا ملی, وہ مدینے گئے بہت کمزور ہو گئے, بیماریوں نے ان کو گھیر دیا, ان سے ہمارے بتوں نے صحت کی نعمت میں چھین لیا, وہ بڑی پریشانی کے اندر تڑپ رہے ہیں, بے چین ہو رہے ہیں, اپنا وطن چھوڑنے پر پچھلے بار پچھتا رہے. یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اور کتنا زیادہ تھا کہ جب پیغمبر مکے میں داخل ہوئے طواف شروع کرنا چاہتے تو بالکل خانہ کعبہ کے سامنے 2-3 کافر بیٹھے, انہوں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو دیکھا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو تو ہمیں چھوڑ کر کتنا نقصان اٹھایا, پیروں سے لگ رہا ہے کہ یہ آدمی کتنے کمزور ہو چکے, اب چاہے ابھی لگ رہا اگر کسی طرح کی بات تو کی جاتی, ان کا جسم بتا رہا ہے کہ یہ کتنے کمزور ہو چکے. اب یہ جو پروپیگنڈا پیغمبر نے سنا تو پیغمبر اسلام نے عجیب حکم دی. عجیب ان معنوں کہ مسلمان کا طریقہ کار سے جو کسی کی بھی فضول باتوں پہ توجہ نہیں دیتا, جو کہا میں اللہ کے لیے کرنا, لیکن کبھی کبھار دنیا کو مطمئن کرنا اور جواب دینا بھی ضروری. اس سے پہلے بھی کسی موقع پر اسی سیرت رسول اور چاہے کسی ساتھ میں نے یہ مسئلہ پڑھا تھا آگرہ کوئی سی کتاب, دنیا کو دکھانے کے لیے جو عبادت کی جائے کافی, لیکن دو موقعوں پر اجازت. نمبر ایک, اگر لوگوں کو شوق دلانا میں نماز پڑھوں تاکہ مجھے دیکھ کے بے نمازی اور نماز پڑھنے لگے, اور نمبر دو, جب کسی کو تہمت لگ جائے تو آپ کے تہمت کے لیے دنیا کو دکھا کے بھی نیکی انجام دی جا سکتی, اگر کہ پھر واقعی اس پہ بھی نیت اللہ ہی, مگر پھر بھی دنیا کے سامنے نیکی کی اجازت. اور اسی میں یہ موقع بھی آتا کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کی توہین ہو رہی تو اسے دور کرنے کے لیے بھی اگر علاج دوسروں کی خاطر پہ عمل کیا جا سکتا. پیغمبر نے جیسے ہی یہ سنا حکم دیا کہ طواف سے عمل کرے, کہ یہاں پر میں یہ پہلے ہی جملہ کہہ چکا ہوں کہ اختلاف برادران اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ کسی موقع پر بھی جائے جب پیغمبر خانہ کعبہ کا چکر لگانا چاہ رہے تھے, اور ہمارے علماء میں سے شیخ صوفی کا یہی نظریہ, یہی وجہ کہ برادران اہل سنت کے تمام مجتہدین متفق, اور ہمارے یہاں بھی شیخ صوفی یہی فتویٰ دیتے کہ جب کوئی آدمی پہلی دفعہ مسجد میں جائے تو پہلا طواف جو کرے اس پہ عمل کرے, کیونکہ رسول خدا نے پہلے طواف سے عمل کرایا. عمل ویسے طواف کا حکم یہ کہ انسان آہستہ آہستہ چلے, طواف میں دوڑنے کو ممنوع قرار دیا گیا, حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ. طواف اعتدال کے ساتھ, وقار کے ساتھ, سکون کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے انجام دیا جائے, مگر پہلا طواف اور اس سے بھی پہلے تین چلتا ہے اس میں حکم ہے کہ عمل کرو, یعنی دوڑو, البتہ دوڑو نہیں قدم تو چھوٹے چھوٹے اٹھا, مگر کندھوں کو اس طرح ہلاتے ہوئے جیسے پہلوان ہلاتا, جیسے کوئی آدمی کسی پہ جھمٹتا, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ, قدم بڑھے دو, مگر پورا جسم کو ہر سکو, کندھوں سمیت پورا جسم ہلا ہلا کے آگے بڑھو, جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اے کافرو تم نے جو یہ الزام لگا رکھا کہ اسلام کی وجہ سے خدا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا کیونکہ خدا اس سے ناراض, تو اللہ کے ہم پر اتنی رحمت و برکت ہے, یہ منظر اب وہ قدیس کی پہاڑی پر چھپے ہوئے تمام سرداروں نے مکہ دے کر پہلے تین چکر, نواب میں پانچ چکر ہوتے, تین چکروں میں پیغمبر نے اس طرح چلنے کا حکم دیا. البتہ ایک اور روایت یہ ہے کہ یہ بیقرار نواب کے موقع پر نہیں ہوئے, طواف ہو گیا نماز ہو گئی, جب صفا اور مروہ کی صحیح کا موقع ہے تب کسی نے اعتراف کیا, اس وقت پیغمبر نے ہر مسلمان سے کہا کہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑو, آہستہ آہستہ چلو, مگر تھوڑا سا فاصلہ دوڑ دوڑ کے طے کرو, یعنی کھڈے علاقے وہی طریقہ یا طواف میں ہے یا صفا مروہ میں. آج بھی وہاں پہ ہری روشنیاں لگی مکہ مکرمہ کے اندر, صفا اور مروہ کی ندیاں, ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں پہ مردوں کے لیے دوڑ کے جانا مستحق, ہمارے اکثر علماء امام خمینی اور آغا خلی کو شامل کر کے اس دوسری روایت کے سائے تو وہ کہتے ہیں کہ سڑی کے درمیان مرد کے لیے ایک حصہ پورا نہیں ایک حصہ دوڑ کے چلنا بہتر, ہاں عورت کے لیے نہیں, بیمار کے لیے نہیں, بوڑھے کے لیے نہیں, جوان مرد کے لیے. خیر یہ مسئلہ سڑی کا ہو جیسا کہ اکثر کیا علماء کا نظریہ, یا یہ واقعہ سماج کا ہو جیسا کہ ہمارے علماء میں سے شیخ صوفی اور برادران اہل سنت کے تمام علماء کا نظریہ. خلاصہ یہ کہ عمرے اور حج کے دوران دوڑ پر ایک عمل کرنے کا حکم آج تک ہے اور قیامت تک ہے, فقط کس لیے کہ کفار مکہ نے ایک اعتراض کیا اور اس اعتراض کا جواب دیا گیا, انہوں نے تم پر اعتراض کیا, اگر عبادت تم اللہ کے لیے کر رہے اور اللہ والے کی شان کیا ہوتی ہے, ہم کسی کا اعتراض نہیں کریں, کرتا رہے وہ اعتراض, ہمارا کام اللہ کو خوش کرنا, لیکن اگر کبھی پورے اسلام کے تہمت لگ جائے, کبھی پورا مذہب بدنام ہو جائے, کبھی کوئی پورا فرقہ بدنام ہو جائے, اس وقت تہمت کو ہٹانے کے لیے غیروں کو دکھانے کی خاطر بھی ایک عبادت انجام دی جا سکتی. یہ عمرۃ القضا کا اہم ترین مسئلہ بہت اس پر علماء نے بحث کی. آئیے اختتامی واقعات کی جانب. پیغمبر اسلام نے عمرہ شروع کیا تو چار مکہ پہاڑیوں پر عمرہ مکمل ہوا, جس کے بعد تقریباً سارے مسلمان اپنے پرانے گھروں میں چلے گئے. پیغمبر اسلام چمڑے کے خیمے میں آ گئے اور 3 دن تک مسلمانوں نے یہاں قیام کیا. اس دوران مزید کوئی عمرا تو نہیں ہوا لیکن نماز جماعت تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں با جماعت ہوئی. اور روایت یہ کہ مسلمان ظہر کے بالکل قریب مسجد میں داخل ہوئے تھے, چنانچہ فوراً ہی ظہر کا وقت ہے اور خانہ کعبہ اور اس کے اطراف کا جتنا علاقہ وہ سب آج مسلمانوں کے قبضے میں, جتنے بھی احترام کے مقامات خانہ کعبہ مسلمانوں کے قبضے, مقام ابراہیم مسلمانوں کے قبضے, زمزم کا کنواں مسلمانوں کے قبضے, صفا پہاڑی مسلمانوں کے قبضے میں, مروا پہاڑی مسلمانوں کے قبضے, آج مکمل کنٹرول ہے مسلمانوں کو. نماز کا وقت آ گیا, پیغمبر جیسا نماز جماعت کے ساتھ ہو گیا. 19 مئی کے 20 سال ہو گئے اسلام کو آئے, آج 20 سال کے بعد پہلی جماعت خانہ کعبہ کے شہر میں ہو رہی ہے اور جماعت شروع ہونے سے پہلے اذان کا موقع ہے. اب وہ وقت ہے جو دنیا کے تمام انقلاب کے لیے خطرناک ترین وقت ہوتا ہے. دنیا میں جہاں کہیں انقلاب آئے خطرناک ترین وقت کون سا جو شروع ہو گیا, وہ ہے کہ جب مظلوم طاقتور ہو جائے. دنیا میں کہیں بھی انقلاب آئے جب انقلاب کی کوشش کی جائے گی اس وقت ظلم پہنا پڑے گا, پھر 10 سال 20 سال 30 سال بعد کامیابی ہوگی. اب تمام تاریخوں کے اندر پوری تاریخ یہ ہے, تاریخ عالم, جب انقلاب کامیاب ہوتا تو جنہوں نے سالوں تک زحمت اٹھائی ہوتی انہیں باہر نکال دیا جاتا, نئے نئے لوگ, حتیٰ وہ لوگ جو اس سے پہلے اسی انقلاب کے سخت ترین دشمن تھے ہوا کا رخ دیکھ کے آ جاتے, اب وہ لوگ آگے بڑھ کے قیادت سنبھال لیتے. جنہوں نے قربانیاں دی جب کامیابی کا وقت آتا, جب کھن لینے کا وقت آتا انہیں بھلا دیا جاتا, انہیں پرامرش کر دیا جاتا, انہیں پیچھے دھکیل دیا جاتا. اور وہ لوگ جو قربانیوں کے وقت ایسے آرام کر رہے ہوتے بلکہ دشمنوں کی سفوں میں ہوتے وہ آگے بڑھ کے ہر جگہ کھا جاتے. بڑا خطرناک وقت تھا مسلمانوں کے لیے. اب تک قربانیوں کے 20 سال آج سے کامیابیوں کا دور شروع ہو رہا, کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر کوئی سردار, کوئی پیسے والا, کوئی مالدار, بلکہ اسلام کا دشمن آج کلمہ پڑھ کر بظاہر مسلمانوں کی سفوں میں آگے بڑھ گیا. جی نہیں, ابھی اللہ کے رسول زندہ, پیغمبر کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا جب تمام مسلمان تڑپ رہے. آج اہم ترین فضیلت کا دن 20 سال بعد یعنی پہلی مرتبہ تاریخ اسلام خانہ کعبہ میں ہمیں نماز پڑھنے اور اللہ کا نام قلم کرنے کا موقع مل رہا. تو اب نماز کو یقیناً اصول پڑھائی, اس میں تو کوئی آدمی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکتا, مگر اذان دینے کا موقع تو ہے. ایک سے ایک کو چلا, ایک سے ایک بہترین قاری, سب کے سب طلب کہنے کے دیکھے نگاہ پیغمبر کس کا انتخاب کرتی. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پیغمبر طواف یا صحیح کے بیچ اپنے جسم کو حرکت سے اور دوڑا کے طواف کرا کے یہ بھی بتا دیا کہ کفار مکہ کو جواب دینے کے لیے ہمیں اسلام کا بہترین نمونہ پیش کرنا. تو اب تو وہ لوگ جن کی آواز بہت اچھی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہمارا چانس ہے. خانہ کعبہ میں اذان کی آواز بلند ہو تو پیغمبر آج تو بہترین قاری کا انتخاب کریں تاکہ ابو قبیس کی پہاڑیوں کے جو کافر سردار بیٹھے ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اللہ کا نام کس شاندار طریقے سے لیتے. مگر جیسا کہ میں نے کہا یہ دین کا انقلاب نہیں ہے, یہ روح کا انقلاب نہیں ہے, یہ عام دنیاوی انقلاب نہیں کہ ظلم سہنے والے پیچھے رکھے دیے جائیں, عیش کرنے والے آگے بلائے جائیں. پیغمبر نے اس مرتبہ پھر حکم دیا, اے بلال آگے بڑھو, آپ آج کی اذان بھی تمہیں دینا وہ بلال جس کے مخارج بھی صحیح نہیں. ایسے کسی اعتبار سے بلال معذور, جب کوئی آدمی اپنا مخرج صحیح کر ہی نہیں سکتا تو جیسی نماز پڑھے وہ صحیح. لیکن آج ایک اور اہم ترین موقع بلال کو بلایا گیا اور پھر پیغمبر نے وہ حکم دیا جو ہم جیسے ناسمجھ لوگوں کو شاید بے چین کر, کہا کہ بلال اذان بھی دینا اسی جگہ پہ کھڑے ہو, صفا پہاڑی بالکل سامنے, نہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے کھڑے ہو تاکہ پتہ چلے کہ مخلص مومن کا مقام خانہ کعبہ سے بلند, اس کے پاؤں ہوں گے خانہ کعبہ کی چھت ہوگی. بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ بلند کیا گیا اور بلال نے ایک مرتبہ یہی مسئلہ اور یہی خانہ کعبہ کا خطاب جہاں بلال نے سیاسی ظلم برداشت نہیں کیا, بلال مظالم برداشت کرنے کے اعتبار سے مثال بن چکے. آپ کو بلال کا دل زور سے جذبے سے بھی کتنا بڑا ہوگا اور آنکھوں میں آنکھوں بھی کیسے ہوں گے بلال کہ آج پروردگار نے مجھے یہ نعمت دی اور لاکھ لاکھ شکر. انقلاب صحیح انقلاب کہ آج قربانیوں کے بعد جب عیادت کا موقع آیا, آگے بڑھنے کا موقع آیا, تو غلام کو فراموش نہیں کیا گیا. بلال کے کالے رنگ اور خدمدار پسینے کی بنا پر بلال کو پیچھے کر کے نئے مسلمانوں میں سے کسی مالدار اور خوبصورت آواز والے کو آگے نہیں بڑھایا گیا. بلال کی اذان شروع. یہ دوسری بات کہ بلال کی اذان اب تک کے سارے واقعات کو سارے بچہ نے برداشت کی, مگر بلال کی اذان ابو قبیس کی پہاڑیوں میں سہنسا بتا ہو گیا. سردارہ نے مقصد مسلمانوں کا طواف برداشت کیا, صحیح برداشت, خانہ کعبہ کے سہن میں اللہ کا نام برداشت کیا, تو ہی سہارا برداشت کیا. بلال کی اذان برداشت نہیں ہو رہی. لوگ یہ تاریخ خانہ کوہ ابو قبیس وہ پہاڑی بالکل خانہ کعبہ کے سامنے, ایک مرتبہ کئی سردارہ نے قریش کانوں کو انگلیوں سے بند کر کے سروں کو چھپا چھپا کے اب وہ خدا کی پہاڑیوں پہ گر پڑے اور کہہ رہے کہ خدا ہمیں زندہ نہ رکھے یہ آواز سننے کے لیے, خدا ہمیں زندہ نہ رکھے یہ دن دیکھنے کے لیے. ایک حبشی خدا اور خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا اور سارا مسئلہ اس کے قدموں کے سڑے. یہاں تک کسی مجمع میں کچھ ایسے سردار بھی تھے جنہوں نے کہا آج ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے خداؤں کا کہ اس نے ہمارے باپ کو بدر میں مار دیا, اس نے ہمارے باپ کو احد میں مار دیا. یعنی وہ مرنے والوں کے بیٹے جو بدر اور احد سے لے کے آج تک اپنے باپ کے انتقام میں تڑپ رہے تھے, اس بم کو ہمیشہ گھروں میں تازہ رکھتے تھے, لیکن آج کہہ رہے ہیں خدا کے شکر ہمارا باپ بدر میں مر گئے, خدا کا شکر ہے ہمارا باپ احد میں مر گئے. ارے کیوں تم کیوں شکر ادا کر رہے ہیں؟ وہاں سے پھر جانا بہتر تھا. فی الحال کی اذان سن لے الحمدللہ, یعنی وہ اللہ کی صلاح کو مانتے, شکر ہے اس خدا کا اس نے ہمارے باپ کو یہ منظر نہ دیکھتے دیا کہ بلال ہمارے سروں کے سر کی اذان دے رہا. وہ سب آپ سمجھ سکتے کہ جو چیز کافروں کو جتنا تکلیف پہنچا رہی ہو وہی چیز عالم اسلام کے لیے جتنا خوشی کا سبب بن رہی ہوگی. بلال کی اذان مسلمان ساری تاریخ باتوں کے سامنے آ رہی. 20 سال اسی مسئلے میں خدا کا نام کس طرح سے پابندی, اور آج بلال جیسے کوئی اس طرح کا موقع مل رہا. اور پیغمبر نے کہا بلال فقط بھی آزاد ہی نہیں, جب تک میں مکے میں ہوں جتنی اذانیں آج کے بعد تم ہی کو دے گا, یہ اذانیں سن دو گے. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بلال کی اذان ایک تاریخ اسلام کا ایک عجیب واقعہ بن گیا. مدینے میں پیغمبر نے بلال سے اذان دلوائی, اس سے زیادہ اہم یہ واقعہ تاریخوں میں آیا. یہ دوسری بات کہ اگر آپ اسے, میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر آپ اسے کوئی فاکر نہ سن تو میں کہہ سکتا ہوں اس مجمع میں 80% لوگوں چاہے یہ تاریخ اور خلاف اور یہ تاریخ کو عام ترین واقعات پہلی دفعہ سنا, وہ بھی ایک ہمارے شکوہ ہے اسے چھوڑی. پھر آج کی اذان مکمل 3 دن تک مکہ اللہ اور رسول کے نام سے گونجتا رہا, نمازیں ہوتی رہی, اذانیں دی جاتی رہی, یہاں تک کہ 3 دن مکمل ہوئے. میرے اندازے کا فرق تو میں سمجھ رہا تھا کہ 15 سے 20 منٹ سے تفریح مکمل ہوگی عمرت الفضا, آج کی پوری تفریح کا عنوان عمرت الفضا ہو گئے. تو بس یہ آخری دو واقعات سنیے اور پھر ہم منزل خطائط کی جانے پر. 3 دن کا قیام مکمل ہوا, اسی 3 دن کے قیام کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر اسلام ایک درخواست کرنا پڑی, یہ لفظ دان رسالت کے خلاف ہے. پیغمبر نے خواہش ظاہر کی سردارہ نے پڑے تھے کہ کچھ گھنٹے اور ہمیں رہنے کی اجازت دے, صاف منع کر دیا گیا. معاہدہ ہوتا سب وہ کیا واقعہ پیش آئے, وہ واقعہ یہ پیش آئے کہ اسی مقصد کی سرزمین میں مسلمانوں کی شان شوکت کو دیکھ کر اور مسلمانوں کی عبادت کے طریقے سے متاثر ہو کر مکے کے بے شمار کافروں کے دل میں اسلام کی ہمدردی تو پیدا ہو گئی. اس عمرۃ الفضا شاید سب سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنایا. یہ جو عبادت کا طریقہ کار دیکھا اس نے بھی, اور جب مسلمان چلے گئے اور وہ پہاڑیوں پہ جانے والے سب لوگ اپنے گھروں میں آئے, حیرت ساتوں پہلے انگلیاں دبا دی کہ ہمارے گھروں میں صفائی کا نقصان نہیں ہوا, گھڑے سے اور بچے سے کسی نے اتنا پانی بھی نہیں کیا. کافروں کا مال, اور وہ کافر جو مسلمانوں کے مال پہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے, مگر اتنا احترام رکھا گیا کافروں کے مال کافروں کو یقین نہیں آئے میں یہ سوچ کے گھروں سے گئے کہ ہمیں مسلمانوں کا سامنا نہیں کرنا مگر باہر سارا ساز و سامان ہمارا چلا جائے لٹ جائے کیونکہ اگر ان کو موقع ملتا تو یہ کبھی بھی یہ مال و اسباب کو نہ چھوڑ مگر حیرت کی بات چادر پہ جانا ایک گلاس پانی ایک مطلب سال کا دانا یا آٹے کی ایک مٹھی وہ بھی کسی نے استعمال نہیں کی حیرت تمہارے اس کو یقین نہیں آ رہا ایسا بھی کوئی احترام کر سکتا ہے دوسروں کے مال اور دشمن کے مال اور جس نے ان کا مال لوٹ لیا اس کے بعد تمہارے مسئلہ کے دل بدلے سب نے صحیح سے بڑی تعداد مگر مسلمانوں کے قیام کے دوران بھی لوگوں کے اثر ہونے لگے یہاں تک کہ جناب ایک محمودہ انہیں واقعات کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوتی کہ اپنا پیغام پیغمبر کے لیے بھجواتی جناب محمودہ پیغمبر اسلام کی بیویوں یہ سب سے آخری بیوی ان کے بعد پیغمبر کے پاس قریب تو ہے ماریا بیوی کوئی نہیں ہے یہ آخری بیوی ہے پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام کی جتنی بھی شادیاں ہوئی تاریخی واقعات کے اعتبار سے ہم سب کی ترتیب بتاتے آ رہے ہیں مگر جو میں یاد دلا ابھی جناب صفیہ کی شادی کا واقعہ رہ گیا وہ خیبر کی لڑائی کے بعد واقعہ ٹھیک آئے اب میں نے تقریر کے شروع میں معذرت کر دی کہ میں بعد کا واقعہ پہلے بیان کر رہا ہوں جناب محمودہ تو جناب محمودہ ہے تو یہ پیغمبر اسلام کی چچی کی بہن پیغمبر اسلام کے چچاؤں میں سے ایک ہے عباس عباس کی بیوی ہے ام الفضل ام الفضل کی سبھی بہن محمودہ یعنی جناب عباس کی ساری وہ اس وقت تک مکے میں تھی اور عالم شکر میں تھی کتنا اثر ہوا یہ واقعات کو دیکھ کر دونوں نے پیغمبر اسلام یہ پیشکش کی کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے خاص اپنے فیروز جناب عباس کو اپنے نمائندہ بنا کے بھیجے البتہ جناب محمودہ کے واقعات میں کچھ اور تاریخی اختلافات ہیں خاص علماء اہل سنت نے لکھا کہ ان کا نکاح بہت پہلے رسول سے ہو گیا جب رسول مدینے سے نکلے تھے اور مکے کے راستے میں تھے اور اسی سے فقہائے حنفیہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش کر کے کہ احرام کی حالت میں آپ کو نکاح کر سکتا دیکھیے ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح جائز ہے اور امام شافعی کا بھی یہی نظریہ مگر برادران اہل سنت میں امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ کہ احرام کی حالت میں نکاح جائز اور اس کی دلیل کے طور پہ جگہ کے محمودہ کے نکاح کو پیش کر دے میں ان تمام فکری اختلافات کو نظر انداز کر کے ہمارے علماء نے جو تاریخ کا مشہور واقعہ لکھا وہ یہ کہ مکے میں رسول پہنچے جناب محمودہ ایک تو ویسے ہی خاندان رسالت سے ان کی بہن گئی ہوئی ام الفضل اور پھر ابھی جو مسلمانوں کا طریقہ کار دیکھا تو انتہائی متاثر اور پیغمبر اسلام سے شادی کی خواہش ظاہر کی پیغمبر نے نکاح صرف اپنے چچا دار بھائی جناب جعفر طیار کو بھیجا جو اس عمرے میں رسول کے ساتھ ادھر سے رسول کی جانب سے جعفر طیار گئے اور محمودہ کی جانب سے ان کے بہنوں یہ خاص آئے نکاح ہو گئے نکاح کے بعد اب پیغمبر نے یہ چاہا کہ ولیمہ کا انتظام رات کو ولیمہ رکھنا یہ سارا واقعہ جب مکمل ہوا تو اس وقت تک تین دن مکمل ہو چکے تھے ظہر کا وقت آ رہا تھا پہلے دن مسلمان ظہر کے قریب وقت میں آئے یا پھر ظہر قریب آ رہی اور یہ شادی کا واقعہ مکمل ہوا تو سارے مقصد امیر المومنین سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ رسول کا یہ پیغام پہنچا کہ ایگریمنٹ کے مطابق مقصد ہو گیا تین دن پورے ہو رہے امیر المومنین سے یہ رابطہ اس کو قائم ہوا اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع ایک طرف سے کافروں کا ڈیلیگیشن آیا تو رسول کی جانب سے یہ رسول تھے علی یہی دو شخصیتیں تو مولا سوتی حوالے سے یاد دلایا گیا ایگریمنٹ تم نے لکھا رات تم نے تیار کیا ہے کاغذ سے تمام سرائے تم نے تحریر کی انہیں حوالے سے بات ہو رہی جا کے رسول کو یاد دلا پیغمبر کے پاس میرا مولا یہ پیغام لے کے پہنچا پیغمبر اسلام نے جواب اپنے صحابیوں میں سے کسی سے جا کر اتنا کہہ کہ بات تمہاری صحیح تین دن پورے ہو رہے مجھے مسئلہ چھوڑنا لیکن بس ایک رات کی اجازت دے دی تاکہ ولیمہ بھی ہو جائے اور رخصتی بھی ہو جائے تو سارے مسئلہ نے کہا کہ ہمیں تمہارے ولیمے سے کوئی دلچسپی نہیں ہم تمہارے ولیمے میں شریک ہی نہیں ہونا چاہتے اور ایک منٹ کے لیے بھی معاہدے کے واسطے بھی یہاں برداشت نہیں کرے گی پیغمبر اسلام. لیکن بات وہ تو ہزار کا لشکر بولے ہدیبیا سے بھی بڑا ذرا غصہ آ جائے تو ابھی مدینہ قبضے میں آ سکتا اگر نہیں. یہاں تک قانونی بات ہے پر ایسے مقصد صحیح پیغمبر نے تو بات کی چلو لکھو یہاں. تیسرا دن مکمل ہوتا ہے زہر کے قریب زہر سے پہلے پہلے سارا لشکر اسلام مکہ کو دیتا اور مکے سے دس دن کی جگہ پر قریب ٹھکانا بھی وہاں رسول جا کے ٹھہر گئے. ابو رافع اپنے غلام کو بھیجے کہ جاؤ پیغمبر کو مکے سے لے کے اور پراپر طریقے سے پیغمبر اس تک جاتے اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے محمود. لڑکی کی بھی ایک عزت ہوتی باقاعدہ اس کو رخصت کر کے لایا جائے. خود ٹھہرنا ممکن نہیں مکہ چھوڑ کے مکے سے قریب قریب دس دن کے فاصلے پر سرف نامی بستی وہاں پہ جا کے قیام کیا. اپنے غلام ابو رافع سے کہا کہ جاؤ مکے میں اور محمود کو لے کے آؤ. جناب محمود کو احترام کے ساتھ لایا گیا. اسی دوران شام ہو گئی. ولیمے کا انتظام پہلے سے تھا. فوراً لوگوں نے ولیمے کی دعوت میں شرکت کی. اسی رات کے دوران میں محمود کی رخصتی اور اس کو پاک ہوا. اور یہ تاریخ اسلام میں پھر ایک مرتبہ بات آتی کہ کئی سالوں کے بعد جناب محمود ایک مرتبہ حج یا عمرے پہ آ رہی اور کسی جگہ پہنچی ہے وہی ان کا انتقال ہوا اور وہی ان کو دخل دیا گیا اور آج بھی ان کی قبر وہی پر ہے. یہاں ان کی شادی ہوئی رسول سے یا شادی کے بچے میں ہوئی جہاں ولیمہ ہوا اور رخصتی ہوئی اسی جگہ کے بعد میں انہوں نے انتقال کیا. یہ پیغمبر کی آخری بیوی تھی جن سے پیغمبر نے نکاح کیا اور اس نکاح کے نتیجے میں آپ نے سنا کہ مسلمان مکے سے رخصت ہو گئے. البتہ رخصت ہوتے ہوتے ایک اور واقعہ پیش آئی اور یہ واقعہ کفار مکہ سے آج کی تقریر کا آخری واقعہ. یہ واقعہ کفار مکہ سے بہت بڑا تبلیغی پیغام تھا مسلمانوں کی جانب امر بالمعروف کا مطالعہ اور وہ یہ کہ بچہ کافروں کے بارے میں ایک بات جانتا ہمارا بچہ اسے ایک عقیدت سے آگا جسے قرآن کہہ رہا وہ ازا خوش تیرا احدم دل ان کا ذلہ وشعون سوت وہ ہوا صحیح. یہ قریش کی حالت قرآن بتا رہا ہے مکے والوں کی کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی بیٹی ذلہ وشعون سوت اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں حضر اسود ذلہ وجہ اور وجہ مانے چہرہ قرآن چہرہ اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا اس کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا. وہ ہوا سمیر جبکہ وہ اپنے آپ کو بہت کنٹرول کر رہا ہوتا کہ لوگوں کو میری حالت بتا رہے تھے مگر بیٹی قریش کے لیے خاص طور پر اور مکے کے کافروں کے لیے عام طور پر ایک کتنی بڑی مصیبت پریشانی اور بدبختی کہ دوسری بات ہے قرآن کا خوش چہرہ انہیں خوشخبری اور بشارت کی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے. اگر بیٹی کو اتنا بڑا بوجھ سمجھا جاتا یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں جس میں مبالغہ نہیں کہ غصہ سب کرنے کے باوجود اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا کل بس رہوں اس وقت کا اس کے چہرے پہ اسوس سیاہی رہ جاتی جبکہ وہ اپنے غصے کو سب کر رہا یہ پرہیز سے مکہ کا طریقہ. اور وہ آیت کے قرآن قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ قیامت کے میدان ہر اس لڑکی کو لایا جائے گا جسے اس کے باپ نے زندہ دفن کیا اور پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اے بے گناہ اور معصوم بچی کون سا تیرا جرم تھا جس کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا. ابھی ابھی پیدا ہونے والی بچی کیا اس نے ایسی غلطی اور کوتاہی کر دی فقط و فقط و معاشرتی مسئلہ کہ وہ باپ کی خیرت برداشت نہیں کرتی ہے کہ میرے گھر میں بیٹی بیٹی جسے معصوم نے کہا ہے کہ رحمت بیٹا جسے کہا ہے نعمت. اب تیسرا جملہ یہ کہا کہ نعمت کے بارے میں قیامت میں جواب دینا پڑے گا رحمت کے بارے میں کوئی جواب نہیں. مگر قرآن کہہ رہا ان کی حالت یہ ہے کہ بیٹی کا نام سنتے ہیں اور چہرہ سیاہ پڑ جاتا. مکے سے رخصت ہوتے ہوتے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے قریش کی آنکھوں کو بھی کھول دیا اور کفار مکہ کی آنکھوں کو اور ان کو بتایا کہ اسلام نے بیٹی کا مقام کتنا قلم کیا. کون سا پھر جو اپنی بیٹی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں سگی بیٹی ہو آپ یہ دوبارہ کر لیتا کہ اپنے ہاتھوں زندہ بیٹی کو قبر میں دفن کر. اور یہ منظر جب پیغمبر اسلام تیسری ظہر کے بعد تیسری ظہر سے کچھ رہے روانہ ہو رہے مکہ چھوڑ کے جا رہے اس زمانے میں مکہ کتنا بڑا شاید بڑے امام پاڑے سے ٹاور کا فاصلہ زیادہ مکہ اس سے بھی چھوٹا شہر تھا. جس وقت چلے پیغمبر ایک بچی جس کا نام یا اماما ہے یا ہمارا, وہ دور سے آتی آسان سال کی بچی اور آج فریاد کرتی ہے کہ چچا چچا مجھے اپنے ساتھ لے گئی. دو روایتیں, یا رسول کے پاس پہنچی یا جیسا کہ شیعہ علماء نے لکھا امیر المومنین کی سواری کر رکھتی ہے اور چچا مجھے اپنے ساتھ لے گئی. یہ کون بچی ہے؟ پیغمبر اسلام کے چچاؤں حضرت ابو طالب کے بعد جن کو سب سے زیادہ شہرت ہے وہ ہے جناب حمزہ. جناب حمزہ نے خود ہجرت کی مگر جناب حمزہ کی ایک زمین مکے میں رہ گئی اور آمینہ یہ بچی بعد میں پیدا ہو جس نے اپنے باپ کو دیکھی. جناب حمزہ کی چھوٹی بچی جو جناب حمزہ کی شہادت سے پہلے مگر ہجرت کے بعد مکے میں پیدا ہوئی اور کوئی بھی نہیں یہاں پہ اس وقت اس کی دیکھ بھال کرنے والا. اگرچہ خاندان بنی ہاشم کے کچھ لوگ مگر وہ وہی لوگ جو ظاہری اعتبار سے اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے. بچیوں کو پتا رسول کون ہے علی کون, دور سے یہ بچی آتی ہے اور سمجھ جاتی ہے. ہمارے علماء کی روایت کے مطابق مولا کی سواری اور یہی پہ ایک لفظ آتا جس سے یہ پتا چلتا کہ اگر سے پورے واقعے میں صحیح پہ یہ نہیں لکھا گیا شہزادی اس سفر میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی, مگر اس روایت کے آخر میں کہ علی نے اس بچی کو احترام کے ساتھ اٹھایا اور محمل میں لے نہ محمد میں لا کے ہماری میں لا کے فاطمہ کے حوالے کر دی. بس اس روایت کا یہ جملہ بتا رہا کہ اس سفر میں بھی شہزادی ساتھ تھا. کچھ اور علماء نے واقعے کو الگ طریقے سے بیان کیا کہ رسول نے ایک مرتبہ اس بچی کو اٹھایا اور علی سے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھا. ابھی مکے کی سرحد پر یہ لوگ پہنچے یا تو وہاں پر یا مدینہ پہنچے, یہ واقعہ پیش آیا کہ بچی آ گئی. اب مسئلہ یہ کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گی, ابھی نابالغ بچی کون اس کی دیکھ بھال کرے گی. ایک نہیں دو نہیں تین آدمی آگے بڑھے. پہلے تو میرا مولا آ کے اللہ کے رسول یہ بچی میرے سے کچھ کر دی, یتیم بچی میرے چچا کی بھی بیٹی اور سب سے پہلے اس نے میرا دامن تھاما. جناب جا کر تیار آگے بڑھے آگے کے بڑے بھائی اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ بچی میرے حوالے کر دی, میرا اس بچی سے دوہرا رشتہ جیسے جناب جا کر تیار کے چچا ہے حمزہ, ان کی بیٹی وہی جو علی کا رشتہ میری چچا زاد بہن. اور پھر جا کر تیار کی بیوی اسما انہیں کی بہن کی جناب حمزہ کی اور قریب سے بھی تو اس بچی کی خالہ بھی میرے گھر میں اور میں تو وہی اس بچی کا چچا زاد بھائی جو مجھے میرے ڈبل حق میں. مولا نے بھی اپنے دو حق بتایا, میری چچا کی بیٹی ہے اور اس میں میرا دامن تھاما. جہاں پر تیار نے بھی دو حق بتایا. زید ابن حارث آگے بڑھے جو رسول کے بیٹے پہلا چھٹے تھے اس زمانے میں, تانیا کے رسول یہ بیٹی مجھے بھی دی اس لیے کہ میرا اس پہ ڈبل حق, ہر آدمی ڈبل حق کو لے کے آ رہا ہے. ڈبل حق کیسے کہ پیغمبر نے جب ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا, والی کو اپنا بھائی بنایا, حمزہ کو کس کا بھائی بنایا تو زید ابن حارثہ نے کہا کہ آپ خود جناب حمزہ کو میرا بھائی بنایا اور حمزہ میدان جنگ میں شہید ہونے سے پہلے مجھے اپنا نال بنا کر دے اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر. تو رسول نے بھی حمزہ کا بھائی ان کو بنایا, جناب حمزہ نے بھی شہادت سے پہلے وسیعت نامے میں ان کا نام لکھا. تینوں سامنے آ رہے ہیں. اگر یہ واقعہ مکے کی طرف سے پیش آیا تو کہ عام پڑھنے کی واقعہ بنا چاہے مکے کے ظالم اور سنگل سرداروں بیٹی کا نام سن کے چہرہ سیاہ پڑ جانے والوں, تم اپنی صحیح بیٹی پر رحم کرنے کو تیار نہیں اور اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا کہ صحیح نہیں رشتے داروں میں ایک لڑکی اور مسلمان جھگڑا کر رہے ہیں اس بات کا کہ کون اس کی حفاظت کرے گا, کون اس کی پرورش کرے گا, کون اسے اپنے گھر میں رکھے گا. یہ کتنا بھرپور تماشا کفر اور کفار مکہ کے اس طرز عمل جو وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں اختیار کرتے. بعد میں بہرحال پیغمبر اسلام نے اس مسئلے کو طے کیا اور کہا کہ یہ بچی زید ابن حارثہ کے پاس رہے اس لیے کہ الخالت اور کالا پھانسی کا راستے ہیں اور بچی کے باپ سے زیادہ پھانسی یعنی مرد سے زیادہ عورت کی ضرورت ہے. زید ابن حارثہ کے حوالے اس بچی کو دیا گیا مگر اس واقعے نے ہمیں پورا پیغام دے دیا. بچی اللہ کی رحمت, یہاں مقام اس کا اسلام اور ساتھ میں ایک اور پیغام بھی بھیجیے، وہ یہ کہ اسلام لڑائی جھگڑے کو ناپسند کرتا، لیکن اگر نیکی کے کام میں سبقت لے جانے کے لیے لڑائی دشمنی نہیں جھگڑا، انسان جو نیکی کا کام کرے گا وہ اسلام کو پسند آتا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ اتنے قریبی رشتے دار ہو کے آپس میں کیوں لڑ رہے، یہ نہیں. نیکی کا کام گناہ کے کام دنیاوی معاملہ دولت اور جائیداد میں اگر جھگڑا ہو جائے اسلام ناپسند کرتا، اور اگر اس میں جھگڑا ہو کہ یہ مسجد کون بنائے گا، ایک کہ میں بناؤں گا دوسرا کہ میں، اگر مقصد صرف اللہ، اگر مقصد صرف یہ ہو کہ ثواب مجھے ملے، اسلام کی نگاہ میں یہ عمل پسندیدہ، تبھی ہماری کھیتی کتابوں میں فصل آتا جس کو ہندوستانی پاکستانی مومن سمجھ ہی نہیں پاتا، کہ اگر کبھی کئی کئی سماجوں میں جھگڑا ہو جائے کہ نماز کون پڑھائے، تو ہمارے لوگ ویسے ہی تمام علماء سے اگر تمام ہوتے، علماء میں جھگڑا تو ہوتا ہی ہے، ہر ایک کی جوڑ کی مرضی لگائے گا. لیکن اگر یہ مسئلہ کلیئر کہ جماعت پڑھنے والے سے جماعت پڑھانے والے کا سوال کیا تھا، تو جھگڑا اس بات پر نہیں ہوتا کہ میں اس کو نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، جھگڑا اس بات پر ہوتا ہے کہ زیادہ ثواب مجھے لینا، زیادہ ثواب مجھے لینا. اسی لیے تمام فقہا نے اپنی کتابوں میں مسئلہ لکھا اور کہا کہ اگر ایسا جھگڑا ہو جائے اس سے عدالت ختم نہیں ہوتی. جو ہم اور آپ جھگڑا سمجھتے ہیں یہ اپنی ڈگری کے لیے، اپنی چوراہٹ کے لیے، اپنے دوسرے کو صحیح سے تماس نہ سمجھنے کی بنا پہ لوگ مشورہ کرتے ہیں، تو تم عادل نہ رہے، عادل بھی خراب کیا پھر جھگڑے کو طے نہیں کیا. کہ ہاں اگر ایسا جھگڑا ہو کہ مثلاً جو مسجد کا باقاعدہ پیش نماز ہے اس کو ترجیح دے گی، یا یہ کہ عالم اور غیر عالم میں ہے کہ کون نماز پڑھا ہے، عالم کو ترجیح دے گی، ایک سید ہے غیر سید ہے سید کو ترجیح. اس طرح تین چار پانچ طریقے دیتے ہیں. تو یہ جھگڑا کون سا ہے؟ یہ جھگڑا ہے ثواب دینے کا جھگڑا، یہ جھگڑا ہے نیکی کا جھگڑا، یہ جھگڑا ہے انسانوں میں پہنچانے کا جھگڑا. اس کو اسلام پسند کرتا ہے، اس کو اسلام ترجیح دیتا. لڑائیوں پیغمبر کا ہے کون جا کے فلاں کافر کو مارے گا، اگر سات آدمی کھڑے ہو جائے ہم یہ بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے. وہ جھگڑا برا ہے جو ہمارے یہاں ہوتا، باپ کے مائیں کا فضلہ کون کرے، دوسروں کو حق سے محروم کون کرے، سب کچھ ختم کون کر جائے گا، اس کا جو جھگڑا ہوتا وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہوتا. اور نیتی کے کام اول تو کہیں سواہی پیدا نہیں ہوتا، جھگڑا کہا نہ ایک سے زیادہ. نیتی کے کام کو ایک آدمی بھی نہیں ملتا ہے جو انجام دے کہ ایک سے زیادہ تھا. اور اگر کبھی سواب جماعت کی خاطر علماء میں جھگڑا تو لوگ اپنے حساب سے اس کو اپنی گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، کہ جس طرح ہم جھگڑتے ہیں پیسے کے خاطر تو یہ بھی اس لیے جھگڑا کر رہے ہوں گے. میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ نجف کے اندر کئی نمازیں جماعت کیوں ہوتی، کربلا میں کئی نمازیں جماعت کیوں ہوتی، خود میں کئی نمازیں جماعت کیوں ہوتی. یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ وہی ڈیٹی والا مسئلہ، مسئلہ وہی ثواب والا مسئلہ. جس قسم کا جو اشتہار ہمارے لوگ تلاش کرتے ہیں اسلام کے خلاف، کئی مسجدیں بنا دو یہ اچھا ہی، 50 امام باڑے کسی محلے میں ہو یہ بہتر ہی تھی. ہاں اگر مسجد ضرار کی نیت سے مسجد بنائی جائے تو دو مسجدیں بھی غلط، اور مسجد ضرار نہ اللہ کا گھر جتنا بھی بنے. جس میں یہ خیال سے آ گیا کہ صرف اسے جھگڑے کی بات، بہت ہی مختصر میں نے بات کہی ہے، خلاصہ ہی کہ بیٹی کا یہ احترام کہ علی جیسی شخصیت بھی طرف کی آ رہی کہ اللہ کے رسول میں اس بیٹی کو اپنی کفالت میں رکھنا چاہتا ہوں. جتنی ہی بڑی نیکی تھی کہ جتنی اپیل ہوگی ان شخصیتیں کیا کرے، تیار کا مقام بھی کوئی کم نہیں، کہیں کہ حارثہ کی بھی بڑی فضیلت آئی کہ کفار مکہ کو دست مل رہا. پہچانو اسلام کے وکاس کو، اسلام کیا احترام اور مقام دے رہا. لیکن یہ دوسری بات ہے کہ ابھی اللہ کے رسول سے یہ کہنے کو دل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کافروں کو تو آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ اسلام میں بیٹی کا کیا احترام، اور خصوصاً یہ تین بچی حمزہ کی یقینا ہے ایک سے زیادہ دعوے دار آگے بڑھے، یہ تین بچی ہم کفالت کریں ہم خیال کریں مگر اللہ کے رسول یہ درس کافروں کو آپ دے رہے ہیں. ذرا اپنے طلبہ پڑھنے والوں کو دیکھیں، اور بیٹی بھی کسی اور کی نہیں آپ کی اپنی بیٹیاں، اور حالت و کیفیت یہ، حالت و کیفیت یہ کہ جو رسول کتاب نے تین بچی کے بارے میں کفار مکہ کو درس دیکھا، اس کی اپنی یتیم بچیاں، اور سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، سچا کو محبت کا مظاہرہ کرنے والا، یہ تو چوری ہے. تو یہ ایسا بھی نہیں کہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے. اے مسلمانوں تم سبقت نہ کرتے، تم اظہار محبت نہ کرتے, تم اظہار ہمدردی نہ کرتے, تب بھی برداشت ہو جاتا تاریخ کو یہ واقعہ, مگر یہ کوڑے, مگر یہ تماشے, مگر مظالم کا یہ سلسلہ, تو ذرا سوچنے کی بات, اس پیغمبر کے دل پہ کیا قیامت گزری ہو, اور چاہیے وہ ظالم مسلمان نہیں جو پیغمبر کی توہین سے سبق کرے, کہ قیامت کے میدان میں اگر مکے کے یہ سردار کہہ دے کہ اے رسول عمرۃ القضا میں ہمیں تو درس دے گا بیٹی کی عظمت کا, ذرا اپنے ماننے والوں کو بھی تو یہ سبق سکھاؤ, آئے وہ کیا سلک تھا, تاریخ سب کچھ نہیں لکھ پائی ہے, تاریخ سب کچھ واضح نہیں کر پائی ہے, وہ کیا ظلم تھا اس امت کا رسول کی بیٹی پر, کہ رسول کی بیٹی کو یہ کہنا پڑا سبت علیہ مصاحب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا, یہ فاطمہ کا جملہ ہے, میں نے ایک اور تقریر میں کہا کہ یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے جس میں مبالغہ ہوتا ہے, ارے رسول کی اپنی بیٹی اور اتنے مصائب, اتنے مظالم, اتنے مظالم, یہ کہہ رہی ہے اگر تینوں سے یہ مصیبتیں نازل ہوتی تو وہ تاکی سے خطوں میں بدل جاتے ہیں, مگر آپ لگائیے یاد رکھیے یہ سارے مصائب فاطمہ پھر بھی برداشت کر لے, مگر ایک مصیبت ایسی ہے جو فاطمہ سے برداشت نہیں ہوتی, علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں تحریر کیا جب فاطمہ کی میت تیار ہو گئی, میرا مولا غسل دے چکا, فاطمہ کو کفن پہنایا جا چکا, تو ایک مرتبہ اپنے بیٹوں سے کہا آؤ بیٹا حسن حسین ماں کی آخری مرتبہ زیارت کر لو, حسن آئے ماں کی پھانسی بیٹھے, حسین آگے بڑھے ماں کے سرحانے بیٹھے اور ایک مرتبہ ماں کو مخاطب کیا, مقتل کی روایت, ہم ماں مگر کوئی جواب نہ دینا, فاطمہ دنیا سے جا چکی ہے, دوبارہ آواز کی اماں کوئی جواب نہ ملا, تیسری مرتبہ ساری ماں کو پکارا ہی نہیں, سڑک کہا اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ تیرا بیٹا تجھے پکارے اور تو اپنے حسین سے جواب نہ دے, واہ بتا آج میں غریب ہو گیا, بس اتنا کہا آج میں غریب ہو گیا, اپنے ہمارے مدرسے لکھتے ہیں کفن کے بند کھلے فاطمہ کے ہاتھ نکلے, حسین کو اپنے سینے سے چمٹایا, آ میرے لال اپنی ہر مصیبت برداشت, مگر حسین کی غربت یہ برداشت نہیں ہو رہی, ارے شہزادی آج صرف ایک جملہ حسین سے سنا آج سے برداشت نہ ہوا, میدان کربلا میں اسی حسین کو گلچنا سے گرتے اور جبکی ریتی پاس بسے گردن سے جب جدا ہوتے کیسے دیکھا,